الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهده إذا أعهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس تسلسل کے میں سے ایک اور سلسلہ کہ اس عنوان سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی اور جو زیست اور رہن سہن کے جو طریقے، چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوں یا عبادات کے حوالے سے ہوں یا معاشرت کے حوالے سے ہوں یا اخلاق کے حوالے سے ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک آفاقی نظام اور ایک ہماگیر نظام اور ایک عالمگیر نظام جو آپ نے مرحمت فرمایا اور جس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیتوں کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم سیرت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، انسان کی زندگی کے حوالے سے چاہے جو بھی شعبہ ہو، چاہے اس کے داخلی معاملات کے حوالے سے ہو یا اس کے خارجی معاملات کے حوالے سے ہو، اس کی روحانی زندگی کے حوالے سے ہو یا اس کی عملی زندگی کے حوالے سے ہو، اس کی فکری زندگی کے حوالے سے ہو یا اس کی مادی اور مذہبی زندگی کے حوالے سے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص ان تمام نظم کا اور طریقے کا مکمل نظام رحمت فرمایا ہے۔ یہ درس جو آپ کے سامنے موجود ہے درس نظام مصطفیٰ، اس میں تسلسل کے ساتھ انہی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے عقائد و نظریات، عبادات و احکام، معاشرت و اخلاق کے حوالے سے ہماری زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس سے متعلق جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور جو ہدایات اور جو ارشادات مرحمت فرمائے ہیں اس کو ہم اپنا امام بنائیں، اپنا مقصد بنائیں اور اسی دیے ہوئے طریقے پر اور اسی دیے ہوئے خطوط پر اپنی زندگی کو استوار کریں، تاکہ دنیاوی جو تقاضے، دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس سے بھی ہم لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے ہوئے آخرت میں بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. حضرات گرامی، عقائد پر تفصیلی ابحاث اور مختلف بحثیں مختلف دروس کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی رہتی ہیں. انشاءاللہ العزیز، ابھی جس طرح کے ستمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت سنہرا باب ہے کہ جس میں علماء اسلام کی جدوجہد کے ذریعے اور انتک سعی کے ذریعے پاکستانی آئین جو ایک خاص دستور سے محروم تھا، 7 ستمبر 1974 کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مسئلہ ختم نبوت کو درج کیا گیا اور ختم نبوت کی عمارت پر نقب لگانے والے دمک کی طرح اس پر حملہ آور ہونے والے اور مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ ختم نبوت کی روح اور اس کی رونق کو چھیننے والے ایک بڑا بدمذہب فرقہ، ملعون غلام مرزا احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے پیروکاروں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان میں، تو 1948 کے بعد 7 ستمبر 1974 میں مسلمانوں کی یہ مکمل جدوجہد و تحریک جاری رہی اور 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ اور باضابطہ قانونی طور پر ہمارے آئین کے اندر اس بات کو قرآن و سنت کے مکمل اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غمازی کرتے ہوئے یہ شق داخل کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے معتقدین چاہے وہ قادیان کے ہوں، ربوا کے ہوں، چنوٹ کے ہوں، لاہور کے ہوں، چاہے اس کو نبی کہنے والے ہوں، چاہے اس کو مجدد کہنے والے ہوں، چاہے اس کو مصلح کہنے والے ہوں، مکمل طور پر دار اسلام سے خارج ہیں. ان کا مسلمانوں کی برادری، مسلمانوں کے نظام و نظم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہندو سکھ عیسائیوں کی طرح وہ پاکستان کے اندر ایک اقلیتی گروہ ہے. تو الحمدللہ یہ عقیدے کے اعتبار سے 7 ستمبر کو ہوا ہے، تو دو بنیادی کانفرنس اس حوالے سے ہو رہی ہے. مرکزی کانفرنس ہماری جو ہوگی وہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ دوراجی میں منعقد ہوگی، اور جس میں تفصیلی طور پر ہم موضوعات پر گفتگو کریں گے جو درس نظام مصطفیٰ کا اصل نظم ہے، عقیدہ، اس حوالے سے. لیکن ساتھ میں اس درس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی کے حوالے سے، نظام زندگی کے حوالے سے، جو ہماری زندگی کو تمام شعبوں میں جو حق ہے اور جو حقوق ہیں اس کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں، تاکہ ہم پر کئی لوگوں کا حق ہے اور ہمارا حق کئی لوگوں کے اوپر ہے، اور اسی حق کی ادائیگی سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرت بنتی ہے، اخلاق بنتے ہیں، کردار اور اقداریں تیار ہوتی ہیں. تو اس کو ہم زیر بحث لائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین فطرت میں جو اس زندگی کے یہ نظام اور حقوق کو ذکر فرمایا ہے اس کو زیر بحث لا کر جہاں جہاں پر ہمارا جس جس حق کے ساتھ تعلق ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی نکات اور اصلاحی پہلو کے تحت ہم اس کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کے حق کو اسی طریقے سے ادا کرے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقوق زندگی کے اندر حق کو بیان کرنا یہ کسی مجبور اور جبر کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ تمام حق جو ہمارے کسی پر وابستہ ہیں، کسی ہم پر وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کی ادائیگی کو ہم جان ہی نہیں سکتے، یا اگر اس کو برتنے لے چلیں تو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، امانت کے ساتھ، خیانت سے بچتے ہوئے، اور اس حق کی جو اصل لذت ہے، اس کا جو مین فائدہ ہے اور اصل جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہماری ذہنی اختراع اور ہمارے ذہنی اصول کبھی بھی اس منزل کو نہیں پا سکتے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کو وہ دانائی اور وہ سمجھداری اور انسانیت کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے
وہ بنیادی اصلاحی فکر عطا فرمائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حق کو ایسے بنیادی انداز میں، ایسے متانت کے انداز میں، ایسی امانت کے انداز میں، ایسی سنجیدگی کے انداز میں بیان کیا کہ وہ حق کتنی رشتوں کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے بھی پوری ہو جائے، اور اس کا ہمارے ساتھ جو منافع اور نفع ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، اور وہ ادائیگی صرف دنیاوی نفع کے لیے نہ ہو، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے ہو، تاکہ وہ نفع ہمیں دنیا سے بھی ملے، اور جب رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے ہم لیں تو اس کا اجر و انعام ہمیں آخرت میں بھی نصیب ہو جائے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو نظام مصطفیٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا نظم کے اعتبار سے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک نہیں متعدد جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ حقوق العباد، یعنی معاشرے سے معاشرت کی طرف، یعنی معاشرے سے معاشرت کی طرف، یعنی معاشرے ہی کے اندر ہماری معاشرت موجود ہے، اور معاشرت وہ ہے جن سے ہمارے بڑے گہرے مراد ہیں، اور وہ گہرے مراسم اس سے لطف اندوز اور اس سے فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم معاشرے کے لیے صحیح معاشرت اگر لا کر کھائے، افرادی طور پر، انفرادی طور پر اگر معاشرے کو ایسے افراد ملے جس سے اچھا معاشرہ کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کا اصل رس، اس کی اصل مٹھاس جو معاشرے سے معاشرت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اسے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر فرمائی، فرماتے ہیں معاشرتی زندگی میں اگر سب لوگوں کو ان کا حق مل جائے، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر ہر شخص کو حق مکمل طور پر اگر مل جائے، تو وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی اس معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا جو حق ہے، کچھ کا ہم پر ہے اور ہمارا حق کچھ لوگوں پر ہے، تو جس جس کے جو جائز حق ہیں وہ حقوق اگر ان تک دے دیا جائے، تو پھر ہر شخص سکون اور دائمی قرار کو پاتا ہے جب اس کو اس کا حق مل جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ غربت کسی چیز کو سستا کرنے سے نہیں ختم ہوتی، غربت جب ہوتی ہے کہ جس کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے۔ غربت کا علاج باہری بینکوں سے پیسہ لے کر قیمتوں کو کم کرنا یا دیگر اور عملہ کرنا یہ پالیسی نہیں ہے، غربت جب ختم ہوتی ہے جب عدل و انصاف آتا ہے۔ انصاف جب رہے گا، عدل رہے گا، غربت مسئلہ نہیں ہے، ظلم مسئلہ ہے، بے اعتدالی مسئلہ ہے، عدل انصاف کے خلاف نا انصافی مسئلہ ہے، انصافیت نا انصافی کا سلسلہ اگر ختم ہو جائے اور ہر ایک اس کا جائز مقصد مل جائے، اس کا حق اس کو مل جائے اور قائم ہو جائے، تو عدل کا نہ ہونا یہ اصل میں ظلم ہے، غربت کو بری چیز نہیں ہے، نا انصافی اصل میں بری چیز ہے۔ جو جتنا زور ہم غربت ظاہر مادی چیزوں کو ختم کرنے میں کہ روٹی سستی کر دی، چینی سستی کر دی، پیٹرول سستا کر دیا، اس سے غربت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ظاہری غربت ختم ہوتی ہے لیکن اندر کی غربت ختم نہیں ہوتی، اور غربت کے ذریعے جو انتشار، بربریت، دہشت گردی اور چھینم چھانی اور ذہنی منافرت اور حسد اور لالچ طمع جو پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے حق کو غصب کرنے کی جو عادت پیدا ہوتی ہے، یہ چیزیں اس سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں جب ختم ہوگی جب عدل آئے گا، جب انصاف آئے گا، اور انصاف اس کو کہتے ہیں، عدل اس کو کہتے ہیں، عدل اس شے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا حق ہے وہ آپ اپنا حق اس چیز میں سے جو جائز حق ہے وہ لے لیں، اور دوسرے کا جو جائز حق ہے وہ اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ اور انصاف کو اگر تھوڑا آر لیں تو انصاف یہ ہے کہ کچھ اپنے میں سے بھی تھوڑا اس کو دے دیں۔ تو اصل چیز معاشرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو نافذ کیا وہ یہی ہے، اور سیدنا امام غزالی کے بڑے قابل غور جملے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں معاشرے اور معاشرت کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لغت کی کتابوں کے اندر اس کا بڑا پیارا معنی ہے کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں، فرمایا کہ جماعت، جماعتی زندگی میں ہر فرد کو رہنے سہنے اور اپنی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے دوسروں سے وابستہ واسطہ پڑتا ہے، یہ ہے معاشرت۔ ہر شخص کو، ہر آدمی کو اپنی جماعتی زندگی میں، یعنی مل جل کر، کیونکہ انسان جو ہے وہ مدنی اتباع ہے، تنہا نہیں رہ سکتا، وہ ریلیشن، تعلقات کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، تنہا زندگی رہے گا تو ایسی گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، کسی نہ کسی اپنے کسی معاملے کی تکمیل کے لیے، اپنے کسی سلسلے کے حوالے سے اسے کسی کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اس کی حاجتیں کچھ ایسی ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں جس کی وہ تکمیل کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے فائدے کی ہیں لیکن وہ اس کے ہاتھ میں نہیں، دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب تک یہ رابطہ اور ایک تسبیح کے دانے کی طرح یہ ایک دوسرے سے جڑتا نہیں ہے، تو نہ اس کا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے، نہ اس میں جو فائدہ دوسرے کے لیے وہ دوسرے کو ملتا ہے۔ تو لہذا معاشرت کی تعریف ہماری لغت کی تمام کتابوں کے اندر یہ کی گئی ہے کہ معاشرہ جماعتی زندگی، یعنی مل جل کر رہنے والی زندگی میں جماعتی زندگی کے اندر ہر فرد کو رہنے سہنے میں، اپنی رہنے سہنے میں اور اپنی ترقی میں اور اپنی بہبود میں، اپنی مادی زندگی، اپنی سوشل لائف اور اپنی جماعتی لائف کو گزارنے کے حوالے سے اس کا واسطہ ایک دوسرے سے پڑتا ہے، تو اس مفہوم کو کہا جاتا ہے معاشرہ. اور معاشرت کیا ہے اس کے بارے میں اس کو اور کلیئر کیا مفسرین نے اور ائمہ اللغات نے کہ کسی کے ساتھ عیش کرنا، یعنی کسی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا، کسی کے ساتھ عیش کرنا، عیش بمانے زندگی، یعنی کسی کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو گزارنا. ظاہر سی بات ہے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو واسطہ ڈاکٹر سے پڑتا ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو واسطہ استاد سے پڑتا ہے، آپ تربیت چاہتے ہیں تو آپ کو واسطہ والدین سے پڑتا ہے، بندہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا واسطہ عورت سے پڑتا ہے، عورت کا واسطہ مرد سے پڑتا ہے، مرد اور عورت کو جب دونوں کا واسطہ ہوتا ہے تو پھر ان کی اولاد ہے، پھر اولاد سے ان کا واسطہ، اولاد کو ان سے واسطہ، جن کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں پڑوس سے ان کا واسطہ، ان کا پڑوس سے واسطہ، زندگی گزارنے کے لیے تجارت سے ان کا واسطہ، تجارت کی چیزوں کا ان سے واسطہ. تو گویا کہ ان تمام چیزوں کے اندر شریعت مطہرہ نے ایک توازن کو ذکر کیا ہے اور ہر ایک کے برتنے کے حق کو رکھا ہے اور عدل کے ساتھ رکھا ہے کہ جتنا اس کا معیار ہے اتنا اس کو دیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی رکھی ہے نہ زیادتی رکھی ہے. تو جب معاشرہ اس چیز کو کہتے ہیں، سیدنا امام غزالی کہتے ہیں کہ اسی معاشرتی زندگی کے اندر اگر سب لوگوں کو ان کی جائز حقوق مل جائیں جس کے وہ مستحق ہیں، وہ جائز حقوق ان کو اگر دے دیے جائیں تو ہر شخص اپنے جائز حقوق کو پا کر، مزدور جتنے گھنٹے مزدوری کر رہا ہے اس کی مزدوری آپ اس کو دے دیں تو وہ پرسکون رہے گا، کل آ کر وہ اور دل لگا کر آپ کے سامنے کام کرے گا، اور پھر مگر کسی سے مزدوری لے کر کام کر رہا ہے تو پھر وہ اس کام کو مکمل کرے تاکہ اس میں بھی سکون اور اطمینان ہو، وہ اس کے لیے ترقی کا باعث بنے، یہ اس کے لیے ترقی کا باعث بنے. اسی طرح ہر معاشرے کے اندر یہ ہے، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اس کا حق اگر ادا کریں تو پھر اولاد والدین کا حق ادا کرے. تو اب آپ دیکھیں جب والدین اولاد کا حق ادا کریں گے اور اولاد والدین کا حق ادا کریں گے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے گی، بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی، پڑوس اڑوس کا حق ادا کریں گے، اڑوس پڑوس کا حق ادا کریں گے، ایک فرد شہر کا حق ادا کرے گا، شہری اس فرد کا حق ادا کریں گے، شہری وطن کا حق ادا کریں گے، وطن اور ریاست اس کا حق ادا کرے گی، تو پھر ایک سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. بربریت، دہشت گردی، افراتفری جب پیدا ہوتی ہے کہ اہل حق کے حق کو مارا جاتا ہے تو پھر اس حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے ذہنوں کے اندر ہیلے بہانے اور نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اس کے اندر شیطان اس کو برنگیختہ کرتا ہے، جس کی بنا پر آہستہ آہستہ رشتے رشتے یہ پورا نظام منتشر ہو جاتا ہے. پھر چاہے فوج کو کھڑا کر دیں، پھر چاہے ڈنڈا بردار پوری ایک مہم آپ چلا دیں، وہ چیز اس کو نہیں روک سکتی. روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ عدالتیں ہیں، وہ ذمہ دار لوگ ہیں کہ جن کے پاس ذمہ داری ہے. بچے کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو والدین روکیں گے. اور ہر وہ شخص، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص کسی، ہر شخص کے تحت ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو مسجدوں میں نمازیں پڑھتا تھا، تیری بیٹیاں کیا کرتی تھی، تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، تو بڑا سخی بنا تھا تو مال کہاں سے لے کر آتا تھا. تو فرمایا کہ جو چیز اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور یہ ماتحتی اور بالا دستی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے ایک فرد کی ذمہ داری کی. مثال کے طور پر اگر میں گھر کا بڑا ہوں تو مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی طرح یہ حق آگے بڑھے گا. اسی طرح جب یہ حق پھیل کر جاتا ہے تو ریاست کے امیروں کے پاس جاتا ہے، ریاست کے اداروں کے پاس جاتا ہے یہ حق، کہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قیامت جتنا بڑا درجہ ان کا تھا تو کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہیں ہر ایک کی گردن کے اوپر رکھا گیا ہے اور جو جو تمہارے ہاتھ کے تصرف میں تھے، تمہاری طرف دیکھنے والے تھے، تمہارے تربیت کے محتاج تھے، تمہارے ماتحت تھے اور تمہارے ہاتھوں میں تھے، تو قیامت کے دن ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی، ان کے معاملات کو تم نے کیسے برتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کا یہ بنیادی مقصد ذکر کیا ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص کو ہم نے نگہبان بنایا ہے، بڑا بنایا ہے اس کا جو اس کے ماتحت ہے، اور جن جن کا ان پر نگہبان بنایا ہے قیامت کے دن ان کی نگہبانی اس نے کیسے کی تھی، کیا کی تھی، اس کا جواب لیا جائے. اسی نظم کو حقوق العباد کے ساتھ گویا کہ تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بنیادی حق قرار دیا. اور اگر ہم سورہ بقرہ کی طرف چلیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا ہے اور میں اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آج کا مقدمہ میں ذکر کروں تاکہ ترتیب کے ساتھ حقوق العباد اور معاشرہ معاشرت کے حوالے سے ایک ایک چیز نہ تقریری انداز میں نہیں بلکہ میں اپنے اندر تبدیلی انداز میں بولوں گا اور آپ اس کو اپنے اندر تبدیلی انداز میں محسوس کریں گے اور قبول کریں گے، کیونکہ یہ نظام مصطفیٰ اور سب سے بڑا درجہ یہ تبلیغ کا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، نیکی کا حکم دینا، نیکی کو نیکی جان کر اس کا حکم دینا اور برائی کو برائی جان کر خود بھی بچنا اور دوسرے کو بچانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک غریب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس تو صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں صدقہ کیا کروں؟ فرمایا نیکی کا حکم دے سکتا ہے کہاں، کہ برائی سے بچا سکتا ہے کہاں، کہ یہ بھی اعلی صدقہ ہے. تو یہ ضروری چیز ہے. اب یہ نہیں کہ جناب کیا دھرنے ہو رہے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں، ریاست کہاں جا رہی ہے، آپ کا گھر آپ کی خود ریاست ہے، آپ کے بچے آپ کی ریاست کے افراد ہیں، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی پڑوس اور آپ کا اس پڑوس میں ہونا یہ ایک ریاست کا تصور ہے. آپ کا اپنی دکان میں جانا، چیزیں لینا، فروخت کرنا، خریدنا، کام کرنا، کہیں پر مزدوری کرنا، کہیں پر مالک بننا، یہ آپ کے لیے ریاستی ایک تصور ہے. جب ایسے لوگ انفرادی طور پر، قرآن کریم فرقان حمید انفرادی دعوت دیتا ہے کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ پھر اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، یعنی پہلے فرد اپنی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، فرد اپنی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، اپنی غلطیوں پر وہ نظر کرے اور غلطیوں پر نظر کر کے اس کا تدارک کرے اور اس کا حل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرے. یہ دروس رکھے صرف اس لیے نہیں جاتے کہ یہ شور شرابہ ہو، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نشست ہو، اس میں آ کر جناب آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، ہم بڑی آواز میں گفتگو کر کے یہاں سے چلے جائیں، نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا انعام ہے کہ رب کریم نے ہمیں یہ ہمارے لیے یہ راحتیں اور اللہ رب العالمین نے یہ ذریعہ ہمیں مہیا فرمایا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کس طرح کمائیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اسے حسین کیسے بنائیں، اور اس کا طریقہ قرآن و سنت کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے. اب ہمیں صرف اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، یہ ضرورت کی چیز ہے. پہلے تو ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے نیک بننا ہے، پہلے ہم اس بات کا عہد کریں کہ دنیا کے سارے نظام فرسودہ ہیں اور اصل نظام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، حضور کا نظام ہے. ہم پہلے یہ قبول کریں کہ ہم طغیانی میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم جہالت کے اندر ہیں، ہم بہت بڑے نقصان کے اندر ہیں. اب نکلنے کا آسرا صرف حضور کا دیا ہوا نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نظام دیا ہوا وہ طریقہ ہے. تو کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کریں، اس پر حضرت امام غزالی کا ایک مقدمہ ہے جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. بڑی پیاری بات حجت الاسلام ابو الحامد غزالی علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے. فرماتے ہیں معاشرتی زندگی، پہلے ہم میں مقدمہ پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر اس کے دلائل کی طرف ہم چلیں گے اور پھر اصلاح معاشرہ کے ایک ایک جز کی طرف ہم اپنی توجہ کو کریں گے اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل سے. فرماتے ہیں معاشرتی زندگی میں اگر سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں، ایک ایک لفظ قابل غور ہے اگر آپ توجہ فرمائیں، معاشرتی زندگی میں اگر سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں، وہ شخص سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اور اسی طرح ماحول خوشگوار بن سکتا ہے اور اسی کو حسن معاشرت کہتے ہیں. حسن معاشرت کیا ہے؟ کہ ہر شخص کو اگر اس کا جائز حق ملے تو جس کو ملے گا تو وہ پرسکون اطمینان ہو کر اس معاشرے کے اندر اپنی اچھی صلاحیتوں کے ذریعے اس کو نیکی کی طرف لائے گا. ایک شخص اگر روڈ کراس کر رہا اور دیکھا کہ جناب یہ نابینا ہے اور اگر یہ آگے بڑھ گیا تو کہیں گاڑی اس کو مار نہ دے، تو اگر اس کو اس کا جائز حق مل رہا ہے تو اس میں یہ نیکی خود کھڑی ہوگی اور یہ آگے بڑھ کر جائے گا اور ٹریفک سے اس کو روکتا ہوا راستہ پار کرا دے گا. اگر ہر شخص کو اس کے اندر اس کا حق ملتا رہے تو اس کی نیکی اس درجے پر پہنچ جائے گی کہ وہ تنہا تو گاڑی میں جا رہا ہے لیکن راستے پر اس نے کوئی کیل دیکھ لی ہے، کوئی کانٹا دیکھ لیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ کم درجے کا نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے، تو اگر اس کو اس کا حق ملا ہوا ہو تو وہ اس قدر پرسکون ہوگا. آپ اور میں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کو جس کا حق مل جائے تو اس کے اندر باطنی قرار اتنا آتا ہے کہ پھر وہ سڑک پر اپنی گاڑی کو روک کر اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے فرمایا گیا کہ معاشرے میں جب ہر ایک کا حق ملتا ہے تو ہر شخص اپنی صلاحیتیں
اور اپنے کمال کو اس معاشرے کی صلاح کے لیے پیش کرتا ہے، اور اسمی مجموعی صورت کا نام حسن معاشرت ہے.
مختصر انداز میں ان دو مثالوں کو میں یہاں پر رکھ سکا. آگے چلتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر جس کا حق ہے وہ حق نہ دیا گیا تو اس کے برعکس آپس میں پھر ایک دوسرے کے حق مارنے کی روش بے چینی اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے. جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو نہ ملے تو پھر وہ چوری چکاری کی طرف آئے گا. آج جو یہ ہمارے ادارے رشوت کی طرف ہیں، یہ رشوت کی طرف مائل ہیں، یہ قانونی ادارے یہ حرام خوری کی طرف مائل ہیں، عوام کے دل میں جو ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، یہ تمام چیزیں اس مقدمے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کی جس کو ہم نے غیر ضروری سمجھا چند پیسوں کے لیے، تھوڑے دیر کے نفے کے لیے، لیکن اس کا اثر کتنا دور تک گئے. وہ کہا نا جناب کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. ایک وقت کی یعنی کسی کے حق کو مارنا ایک قطرے کا کیوں نہ ہو، اس کی برائی گھر میں بھی آتی ہے مکافت العمل کے تحت، اور پھر معاشرے کے اندر وہ درار بڑھتی ہے. اس لیے کہا گیا شریعت مطہرہ کے اندر کہ ایک سزائیں تو وہ ہے جو باقاعدہ حد کے طور پر ہے کہ اگر اللہ کے حق اور اس کے بندوں کے حق کو اگر کوئی پامال کرتا ہے تو اس کی سزائیں باقاعدہ اور باضابطہ طور پر قرآن و سنت کے اندر لکھ دی گئی ہے، وہ حدیں ہیں. تو ریاست کے قاضی اس پر وہی حکم دے گا جو حد کے اندر لکھا گیا ہے. لیکن تعزیرن بھی، تعزیرن وہ سزائیں مختصر طور پر سمجھ لیں کہ جو قرآن کے اندر بظاہر اس طرح نہیں لکھی گئی جس طرح قاضی لکھ کر دے رہا ہے، اس کو سزا نافذ کر رہا ہے، لیکن اس شخص کا جرم معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ وہ متعدی ہے، کہ وہ بڑھے گا، اور اس ایک بندے کا معاشرے میں رہنا کئیوں کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر آرڈر کر دیا جاتا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ یہ مرے گا تو سارا معاشرہ صحیح رہے گا. لیکن یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں ریاست میں قانون کا نظام دیا ہوا ہے. میں آپ کی توجہ اس مثال سے صرف اس طرف لے جانا چاہتا تھا کہ آپ دیکھیے کہ حق کو جوڑنے کا کتنا بڑا معاملہ رکھا گیا ہے، کہ اگر ایک بندے کی وجہ سے سارا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ریاست کے ان قاضیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم نے اس قسم کی کیفیت کو بیان نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر، لیکن آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ حقوق العباد اور معاشرے اور حسن معاشرت کے لحاظ کرتے ہوئے تعزیرن آپ اس کے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہیں، تعزیرن آپ اس کے قتل کی سزا اس کو بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ اس شخص کو معاشرے سے ہٹانا، ایک جزو معطل کو کاٹ کر اگر ڈاکٹر نکال دے تو دراصل وہ دوسرے جزو کو فائدہ پہنچانے کے درمیان آڑ بنا ہوا ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو دوسرے جزو تک اس کی بات چل پڑے گی اور نفع پہنچ جائے گا. یہی چیز نظم زندگی کے اندر حسن معاشرت کی حساسیت ہے جو شریعت مطہرہ نے سزا کو یہاں پر جا کر رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو حق کے خلاف ہے، مثال کے طور پر ایک مثال آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کا حق یہ ہے کہ آپ جائیں پرسکون انداز میں وضو کریں، یہ آپ کا حق ہے. آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ وضو کریں، وضو کر کے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور آپ کا لباس بھی صاف ہو، آپ کے جسم سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو، اور آپ ہر وہ طریقہ بروئے کار لائیں جس سے آپ کو سکون اور تسکین ملے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن ایک شخص صف کے اندر ایسا آ کر کھڑا ہوا جو ابھی کہیں کام کر رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا وہ، اور وہ آیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہ آپ کو حق نہیں پہنچا رہا، کیونکہ وہ جو ساتھ میں آپ سے کھڑا ہوا ہے اس کا حق اس پر ہے اور اس کا حق اس پر ہے. اب اگر وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا، اس کے اندر پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یا اس نے لباس بہت گھٹیا قسم کا پہنا ہوا ہے، گھٹیا سے مراد یہ کہ جس سے آپ کو تنفر ہو رہا ہے اور آپ اس سے کر رہے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس شخص کو سب سے نکالنے کی اجازت ہے. مسجد کے امام یہ کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اس کے پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس سطح پر آ کر عبادتوں کے اندر بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچایا جائے، اور کسی کے حق کے اندر مداخلت نہ کی جائے. آپ کا حق یہ تھا کہ آپ پرسکون طریقے سے اپنی نماز ادا کریں، اور آپ کا حق یہ تھا کہ آپ سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. نفع پہنچے بہت اچھی بات ہے، نقصان نہ پہنچے. اور دوسرا جو شخص آیا وہ اس حالت میں آیا کہ وہ محض عبادت کرنے آیا، اور اس نے دین کو صرف اس بات کے اندر قید کر لیا اور کنویں کا مینڈٹ بن گیا کہ مجھے بس سجدہ کرنا ہے، سات فرائض ادا کرنے، اتنے واجبات ادا کرنے، ظہر پڑھنی اور چلے جانا، اللہ کا حق ہے. لیکن نہیں، شریعت مطہرہ نے معاشرے کا حق اس پر رکھا تھا کہ اگر تو نے دین کو صرف نماز تک رکھا ہے تو سن، اگر تیرے لباس سے، تیرے قول سے، تیرے عمل سے، تیرے عقیدے سے، اگر تیرے ساتھ صف میں کھڑے ہوئے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے گا تو پھر یہ حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے،
تو جس کے پاس مسجد کا نظام ہے, جس کی سنی جاتی ہے, اس کا اب حق آ جائے گا اور وہ اپنے حق کو بروئے کار لا کر اس کو سب سے نکالے گا. اگر وہ سب سے نہیں نکالے گا تو قیامت کے دن وہ کمیٹی بھی پکڑی جائے گی اور وہ خطیب اور امام بھی پکڑا جائے گا.
میں نے اس سطح پر لا کر آپ کو صرف بات یہ بتائی ہے کہ نفع تو آپ پہنچائیں گے, نفع تو آپ پہنچائیں گے, لیکن نقصان اگر آپ نے کسی کو پہنچایا تو اس کا مطلب آپ اگلے کے حق میں ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اگلے کا حق حاصل کر رہے ہیں, اور اگلے کے حق کے اندر دسترازی کرنا یہ ظلم ہے, اور شریعت مطہرہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتی. اسی بات کو سیدنا امام غزالی نے ذکر کیا ہے, اور توجہ سے سنیے اس کو, تقریری رنگ میں نہ سنیں, درجنوں دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا, پوری دنیا کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. لیکن آج جو ہمارے اوپر جو فسادات ہیں وہ اس نظام اور حسن معاشرت کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور پڑوس سے جو محبت ختم ہو گئی, رشتہ داروں سے جو محبت ختم ہو گئی, محلے سے جو محبت ختم ہو گئی, یہ بے چینی جو ہمارے اندر آ گئی, یہ جو کشمکش ایک دوسرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے, تو میں اور آپ اگر ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں جو اگلے کے حق پر دست درازی کر رہی ہے, اور اگلا یہ یقین کر رہا ہے کہ میرا حق یہ حاصل کر رہا ہے اور میرے حق کو یہ چھین رہا ہے, تو لہذا اس میں کشمکش پیدا ہوگی. ایک جگہ پر آپ کی سیٹ بک ہے اور اس کا نمبر بھی آپ کے ٹکٹ پر لکھا ہوا ہے, اور آپ نے پیسہ دے کر وہ گویا کہ سواری کے اندر وہ سیٹ حاصل کی ہے, اور دوسرا شخص اگر آپ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو اب آپ سمجھیے آپ کے دل میں کیا گزرے گا. اگر دوسرے شخص کی وہ سیٹ نہیں ہے اور وہ سیٹ پر نہ بیٹھے آپ کو آپ کی جگہ دے اور وہ خود کھڑا رہے, تو بہت ممکن ہے اس نے آپ کو آپ کا حق دے دیا, تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے اندر رحمت کا جذبہ جاگ جائے اور آپ کہیں جناب میں کھڑا ہو جاتا تو بیٹھ جا. تو یہ معاشرے کے اندر جو کشمکش ہے, یہ معاشرے کے اندر جو کشمکش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق پر دست درازی ہے, اور وہ کیسے ہوتی ہے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر موضوع تھوڑا مشکل ہے تو اس کو میں تھوڑا آسان کرتا ہوں. امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا حق مارنے کی بات چلے, روش پیدا ہو جائے, تو پھر اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے, پھر کوئی امن میں نہیں رہ سکتا. جو مال آپ نے جمع کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو زور اس کو بچانے پر لگانے پڑ جاتا ہے. بڑی مشکل سے آپ پیسہ جمع کرتے ہیں, پھر دو گارڈ کھڑا کرتے ہیں کہ اب جو کما لیا ہے تو اس کو بچائیں کیسا, کیونکہ جس طرح وہ آیا اس طرح بے چینی رہے گی, اور جس طرح وہ آیا ہے اگر وہ اس طرح رہے گا اور صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہے تو میں اور آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے, کبھی اس کو بچانے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. ڈر اور خوف چور سے, ڈاکو سے کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر بھی کوئی چور ہوتا ہے, اور جب آپ کے اندر وہ چور نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کہتا کہ دروازوں پر تالا نہ لگایا جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ گارڈز کا نظام غلط ہے, میں صرف اندر کے چور کو پکڑنے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کو اپنی کوئی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے بہت زیادہ آپ ڈر پہ ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ غور کریں کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ضرور ہے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے, اور حق مارنے کی بنا پر وہ کشمکش, وہ بے چینی, وہ سکون کا ختم ہونا یہ اس بنا پر ہے کہ اس میں دراصل حق کسی اور کا تھا کہ جو آج ہماری طرف آ گیا ہے. ایسی چیزیں امانت کی خیانت کی صورت میں, دیگر چیزوں کے اندر میں اور آپ روزمرہ اپنی زندگی کے معاملات میں محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمارے قلبی قرار کو اس اعتبار سے جوڑ کر رکھا ہے. بڑی پیاری بات حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان ہر ایک کے حق کو واضح کر دیا ہے اور ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی قرار دیا ہے, کہ اگر ان حق کو تم ادا کرو گے تو, اگر تم اس حق کو ادا کرو گے, مثال کے طور پر کہیں تم کام کر رہے ہو, آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہو, تو آٹھ گھنٹہ پورا تم نے کام کیا اور وہاں سے تم نے رقم اٹھائی اور تم نے استعمال کیا, کھایا پیا, کپڑے بنائے, لباس بنائے, سب کچھ کیے, دنیا کے سارے فائدے اٹھائے, لیکن ہمارے قول کے عمل پر تھی, تو لہذا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی قرار دیا, اور اس کے ساتھ ناحق طریقے کے ساتھ چلنے کو اللہ رب العالمین نے اپنی ناخوشی قرار دیا اور اس شخص کو سزاوار قرار دیا اس چیز کا. اور اسی طرح امام غزالی ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حقوق کی طرح محترم سمجھتا ہے, اور بندے کے حق کو ادا وہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حق کے جذبے سے ادا کرتا ہے, اس لیے وہ ادا تو بندوں کا حق کر رہا ہے, تو وہ ادا بندوں کا حق کرتا ہے لیکن دراصل وہ اللہ رب العالمین کی عبادت گردانی جاتی ہے. مثال کے طور پر اب آپ آئیے کون سے وہ حقوق ہیں, تو میں اس کو آسان انداز میں ذکر کر دوں. جیسے والدین کے حقوق, اس کی ایک پوری تفصیل ہے, والدین کے حقوق. آج ہم مقدمہ ذکر کر رہے ہیں والدین کے حقوق. 9 کو انشاءاللہ, 9 کو بھی پروگرام ہوگا, 9 کو انشاءاللہ, 9 ستمبر کو بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. درس نظام مصطفیٰ بھی اعلان کر دیا جائے گا، تو 9 کو انشاءاللہ ہم اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ عملی طور پر ہمارے سامنے ایک نقشہ تو آ جائے، ایک پورا دستور تو آ جائے کہ جناب ہم کہاں پر گڑبڑ ہیں اور اس کی اصلاح کے کیا طریقے ہیں، اور جو ہمیں شریعت ملی ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس نے ہمیں کیسا نظام عطا فرمایا ہے، اور آج ہمارے اندر جو بربریت اور ذہنی اور قلبی انفشار اور پریشانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق کی ادائی نہیں کر رہے، اور ہم نے اس کو تقریروں تک محدود رکھا ہے، مجلسوں تک محدود رکھا ہے، کتاب کے مطالعے تک محدود رکھا ہے، عملی زندگی کے اندر ہم اس کو لائے نہیں ہیں، اور عملی زندگی کے اندر نہ لانا صرف گفتگو تک رکھنا، تقریر تک رکھنا، سماعت تک رکھنا، تو ایسا شخص تو اللہ کی بارگاہ میں بدرج اولا لعنت کا مستحق ہے کہ جناب جو بولتا ہے عمل نہیں کرتا، سنتا ہے عمل نہیں کرتا، پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، یہ تو دگنا جرم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قول اور فعل کے تعداد سے محفوظ فرمائے. حضرت گرامی، وہ کون سے حقوق ہے اگر ان کو ادا کر دیے جائیں اور اس صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، اور اس حق میں جو جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہم حق لے لیں، اور جو صاحب حق کا جتنا حق ہے اتنا حق اس کو دے دیں، تو پوری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور ہر شخص جس کو اس کا حق مل گیا وہ سکون اور تمانیت کو پا کر اپنی طاقت اور اپنی لازوال قسم کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے ذریعے وہ معاشرے کو اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوششیں کرے گا. وہ حقوق کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے. یعنی یوں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ذات مصطفیٰ کریم کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محسن اعظم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشفق عالم ہے، مشفق اعظم ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بے چینی اور بے قراری کے اندر ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ آپ کا خیال کرنے، اور جس لمحے میں ماں باپ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اس وقت آپ کو سینے سے لگانے والے ہیں، تو اتنی شفقت کا رشتہ، اتنا زیادہ آپ کا حق کا لحاظ آپ کی ماں نہیں کرتی جس طرح گنبد خضرا کے مکی جناب سید عالم فرماتے ہیں. اسی طرح جس طرح کی شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن میں نے اشارہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور قرآن کریم نے اس حق کو ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے حق کے لیے اتنے کوشاں ہیں کہ عزیز علیہما عنتم، تمہارا مشقت میں رہنا ہمارے محبوب سے کبھی نہیں دیکھا جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے انتہائی خیر خواہ ہیں، انتہائی بھلائی چاہتے ہیں. اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرا تعلق میری امت کے ساتھ کیسے ہیں؟ کہا کیسے؟ کہا جیسے کسی نے شمع روشن کی ہو اور پروانے آ کے شمع پر گر رہے ہوں. فرمایا اسی طرح جہنم کی آگ دہک رہی ہے، میری امت اپنے حق کو نہ جان کر، میرے رشتے کو نہ جان کر اس میں گر رہی ہے، اور میں اپنی کمر کو کس کر ان کی کمروں سے ان کو پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں. پوری رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس ذکر میں گزر جاتی ہے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو جب لحد مبارک کے اندر رکھا گیا اس وقت بھی لبہائے مبارک ہل رہے تھے اور کلمات یہی تھے کہ یا اللہ میری امت کو اپنے عذاب سے بچا لے اور میری امت کو اپنی رحمت کے گوشے میں جگہ عطا فرما دے. تو یعنی ہر لمحہ آپ دیکھیے، قیامت کا دن ہوگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام حضور کے پیچھے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پیچھے ہوں گے، یعنی ان کی خیرخواہی کو طلب کرنے والے ہوں گے. تو لہذا حقوق العباد میں جس طرح حضور نے ہمارے حق کا لحاظ رکھا ہے، اسی طرح حضور کا حق اللہ نے ہم پر بہت بڑا رکھا ہے. جس طرح حضور کے منصب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے منصب نبوت کے حوالے سے آپ پر آپ کی امت کا حق ہے، اسی طرح امت پر آپ کی ذات کا حق ہے. آپ کا کلمہ پڑھا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، بول تو بول فکری طور پر بھی بے ادبی نہ کی جائے، اور ہما وقت آپ کی محبت اور آپ کے مرتبہ عروج کا لحاظ قلب و جگر کے اندر رکھا جائے، تاکہ فکریں جب طیب اور پارسا اور پاکیزہ ہوں گی تو الفاظ بھی پاکیزہ نکلیں گے، کیونکہ الفاظ وہ فکر کے غماز ہوتے ہیں، اور فکریں جب اس احسان کے تلے دبی ہوئی ہوگی اور اس احسان کے تلے جڑی ہوئی ہوگی، اور کیسا احسان، کیسا تعلق اپنی امت کے ساتھ. علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمٰن نے شبائد الحق کے اندر نقل فرمایا کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی اپنی امت کے ساتھ ایسی ہے کہ امت کے پاؤں میں کانٹا چب جائے تو امتی کو بعد میں خبر ہوتی ہے، ذات مصطفیٰ اپنی قبر میں پہلے محسوس فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے جناب، ایسا پیار. زید بن حارثہ کو آپ دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ
بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ کہیں گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، اغوا جب کر لیا گیا تو ان کو لا کر مکہ کے بازار کے اندر بیچ دیا گیا. سیدہ ختیجہ کے بھائی نے ان کو خرید لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب میری ماں سیدہ ختیجہ کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام و خادم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایسی کریمی فرمائی اور ایسا شفقت فرمایا. غلام اس دور میں پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ بدتر ہوتا تھا، یعنی جب غلامی میں آ گیا تو مر کر ہی غلامی سے جائے گا، اور اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر حال کیا جاتا تھا. لیکن انسانیت کے ناطے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ جو غلام ہے ان پر اتنی کریمی فرمائی، اتنی شفقت فرمائی کہ مکہ والے کہتے تھے کہ زید غلام نہیں، یہ محمد عربی کا بیٹا ہے. اور پورے مکے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ زید زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ان کے والدین کو پتا چل گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو ان کے والدین باقاعدہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہ فدیے کی رقم لے کر آئے کہ جو آپ پیسہ چاہتے ہیں یہ لے لیجئے، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہیں اور وہ آپ ہمیں اس کو چھوڑ دیجئے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کا حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے اس فدیے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے اس کے ساتھ جو خیر خواہی کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو یہ پھر اس کا حق ہے، پھر تم نہیں لے جا سکتے. انہوں نے کہا چچا موجود ہے، والد موجود ہے، ماں گھر میں رو رہی ہے. کئی سال گزر گئے، زید بن حارثہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دیکھ رہے ہیں، باپ کی طرف نہیں دیکھ رہے. سرکار نے فرمایا ان کو جانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. زید بن حارثہ کے والد حارثہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا تیری ماں تیرے لیے رو رہی ہے، چل گھر کی طرف چل اور میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چلنا چاہے گا تو فدیہ بھی نہیں لیں گے. تو زید بن حارثہ جو اس وقت بچپنے میں حضور کی خدمت میں آئے تھے اپنے والد سے کہتے لینے گے کہ آپ چاہے فدیہ دے یا نہ دیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں نے اس کریم ذات کے اندر وہ شفقت محبت دیکھی ہے، اب میں کسی رشتے کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا بلکہ ہر رشتے پر ان کی محبت کو ترجیح دوں گا. تو اب آپ دیکھیے میرے دوستو، زید بن حارثہ نہیں گئے، اصحابہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. میں نے رمضان شریف کے اندر اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ سورہ یاسین کی تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے. تو زید بن حارثہ نہیں گئے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام پر اتنی کریمی فرمائی. بلال حبشی کو دیکھیے، وہ غلام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو اس اعتبار سے ادا فرمایا. تو لہذا حقوق العباد کے اندر شفقت و محبت کے تقاضے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو منصب رسالت کے حوالے سے جو امت کا حق آپ پر ہے تو اسی طرح امتی پر آپ کی ذات کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی شفقت و محبت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کا رشتہ اس کے سامنے ہے. وہ حضور کی محبت، یعنی حضور آپ کے اتنے مخلص ہیں اور آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے اتنے خیر خواہ ہیں اور اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ماں کی محبت دنیا کی محبت کو اگر جمع کیا جائے اور جس محبت کو واقعی میں اصلی محبت کہا جائے، ڈالڈا محبت نہ کہا جائے، تو وہ ماں کی محبت ہے، کیونکہ وہ غرض سے پاک ہوتی ہے. وہ غرض سے، اگر میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، الا یہ کہ ہم دیندار صحیح بن جائیں تو پھر یہ غرض ختم ہو سکتی ہے. لیکن ماں کے اندر بچے کے لیے فطرتی طور پر بے غرضی ہوتی ہے. ماں کے اگر دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا لائق فائق ہو تو ساری دنیا اس کا ادب کر رہی ہو، اور ایک بیٹا بالکل نکما ہو تو ماں کو اس لائق کی فکر نہیں ہوتی، نکمے کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ جو لائق شخص کو، جو باصلاحیت شخص کی طرف جا رہے ہیں، وہ اب اس کے مرتبے کی غرض کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور ماں کو اپنی اولاد سے غرض نہیں ہوتی ہے. اسی طرح وہ نکمے کے لیے سوچتی ہے کہ جناب اس نے تو کچھ ہی نہیں کیا، اس کا میرے بعد کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے، اگر آپ دنیا کی محبتوں کو ایک پڑھنے میں رکھیں اور ماں کی محبت کو ایک پڑھنے میں رکھیں تو ماں کی محبت ہی تنہا غالب آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ماں کی محبت انتہائی مخلصانہ ہوتی ہے، غرض سے پاک ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو، اگر ماں کی محبت میں ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، بلکہ کروڑوں ماں کی محبتیں نہیں، اربوں ماں کی محبتیں میں ایک طرف رکھ دیں، اور ایک طرف جو حضور کا رشتہ اپنی امت کے ساتھ ایک طرف رکھ دیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے رشتے پر غالب نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، یہی ماں بچے کو پھینک کر بھاگے گی، اسے کہا جائے گا یہ بچہ تیرا ہے، جو آج سینے سے لگاتی تھی، گیلے پر نہیں سلاتی تھی، بھوکی رہ کر اس کو کھلاتی تھی، لیکن قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا یہ تیری ماں ہے، تو بچہ کہے گا نہیں یہ میری ماں نہیں ہے. اور ماں سے پوچھا جائے گا یہ تیرا بچہ ہے، وہ کہے گی نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے. ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی، لیکن حضور فرشتے سے کہوں گے, فرمائیں گے ہٹو تم یہاں سے, یہ بچہ بھی میری امت میں سے ہے اور یہ ماں بھی میری امت میں سے ہے.
تو اب آپ دیکھیے جو اخلاص, جو تعلق ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ہے, ایسا اخلاص, ایسی محبت, ایسی قرب آپ کسی رشتے میں مثال کے طور پر بھی نہیں پیش کر سکتے. تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے سارے رشتے اس کے ماتحت آ جاتے ہیں. آپ باپ سے اگر, باپ اگر ان کا باغی ہو تو قریب نہیں رہ سکتا, اولاد اگر ان کی باغی ہو جائے تو کوئی رشتہ, پڑوسی اگر ان کا باغی ہو, ہمارے کچھ دوست پڑوسی کے بڑے حق ہیں, میں نے کہا پڑوسی کا حق حضور کے حق کے تحت ہے, اگر وہ حضور کا گستاخ اور بے دب ہے تو پھر کوئی, پھر حق یہ ہے, پھر حسن معاشرت یہ ہے کہ حضور کے حق کو ترجیح دی جائے گی. ساتھ میں رہنے والا گستاخ اور بے ادب ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا گستاخ ہو اور آپ اس سے نسبتیں نہرا رہے ہیں, ملا رہے ہیں, تو آپ کے ایمان کا حق تو سب سے بڑا تھا, آپ کے عقیدے کا حق تو اس حق کے عبد سے بڑا تھا. اس حق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن حق ادا کرنا تھا. تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے حقوق, حقوق العباد کے ماتحت آتے ہیں یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے تحت آتے ہیں. اب آپ جس طرح دیکھ لیجئے کہ ماں کا حق بندے پر کتنا ہے اور بچے پر کتنا ہے, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ماں کے حق کو ترجیح نہیں دی بلکہ سرکار ہی کے حق کو ترجیح دی. سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے آپ, بڑے واضح طور پر حضرت سعد بن وقاص کی آپ, میں تقریباً کئی جگہ پر آپ کو مثالیں دے چکا ہوں کہ جناب وہ تو اپنی ماں کے ایسے فرمان بردار تھے کہ ہر ماں دعا کرتی تھی, ہر ماں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بچہ دے تو سعد جیسا دینا, کیونکہ ماں کا اتنا فرمان بردار ہے. لیکن جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین پر ایمان لے آئے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ماں پھر کھانا پینا ماں نے چھوڑ دیا, ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, گئے پانی کا گلاس لے کر ماں کے سامنے تو ماں نے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے, تو جواب کچھ نہیں دیا, پانی آگے بڑھایا ماں نے پانی, کھانا بڑھایا کھانا نہیں کھائی, پوری رات ایسی گزر گئی, دن گزر گیا, وہ ساتھ جو ماں کی ہچکی کو گوارا نہ کرتے تو ماں نے پوری رات پانی نہیں پیا, پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں لیکن ماں بار بار یہی تقاضا کرتی ہے پیوں گی جب, جب ان سے رشتہ توڑے گا اور صرف مجھ سے رشتہ جوڑے گا. تین دن کے بعد جب ماں مرنے کے قریب آ گئی تو سعد بن وقاص کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہے, ماں کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کہا کہ ماں تجھ میں تو ایک روح ہے, اگر ہزار بھی ہوتی, ہزار بھی ہوتی تو تو ایڑی رگڑ رگڑ کر ایک ایک روح کو چھوڑ رہی ہوتی, دے رہی ہوتی اور تجھ سے ایک ایک روح نکل رہی ہوتی, تب بھی میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا. تو ایک کامل غلام کے لیے, ایک کامل غلام کے لیے بہت بڑی ایک نشانی ہے. خیر اب میں جس پہلو کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے ماتحت ہے جس کی طرف ہم چل رہے ہیں, اور اسی جذبہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و محبت ہمارے دل و جگر کے اندر جاگزی ہوگی تو اس کی صداقت یہ ہوگی اور محبت کی سچائی یہ ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی آپ مانیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی آپ مانیں, ورنہ پھر محبت دو نمبر ہے یا بہت ضعیف اور انتہائی کمزور ہے, کبھی بھی دھکا لگ سکتا ہے اس کو. اگر محبت ہے تو پھر تعلیم بھی زبردست ہو, اور اگر تعلیم ہے تو پھر تعلق اور محبت بھی ساتھ میں ہو. کچھ لوگوں نے تعلیم ہی پر ضرورت دی کہ بس نماز, بس روزہ, ہم ریم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے, لیکن اس تعلیم کا ثمر تعلق مصطفیٰ سے ہے. نماز پر تو آپ نے زور دیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام سے تمہارا دل غافل رہا, تمہاری زبانیں حضور کے ذکر و تعظیم کے جملوں سے اجنبی رہی, تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تعلیم ہے تو ساتھ میں تعظیم بھی ہونی چاہیے, ساتھ میں محبت بھی ہونی چاہیے, ساتھ میں احترام بھی ہونا چاہیے, اور احترام ہے, تعظیم ہے, صلاۃ و سلام کی کثرت ہے, ادب کے گجرے پیش کر رہے ہیں, تو اس کی صداقت یہ ہے کہ پھر نظام اور تعلیم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. عاشق رسول ہے تو چہرے پر داڑھی بھی ہونی چاہیے, عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دعویٰ ہے تو پھر نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے, حقوق کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے, اور چہرے پر داڑھی ہے آپ کی اور تمام حقوق کی مکمل ادائیگی ہے تو تعلق اس کا یہ ہے کہ پھر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہونا چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکمل تعلق اور نسبت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. حقوق کے درجے آپ دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ نماز میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے ادب و احترام کو ترجیح دی ہے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس چیز کو منع کر دکھایا. تو لہذا اسلام جس حسن معاشرت کا درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حق کو رکھا ہے, اللہ نے ہر ایک کے حق کو رکھا ہے, اگر ہر بندے کا حق جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا حق جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے,
اس کی اگر ادائیگی کر دی جائے تو پھر ہر شخص اپنے درجے پر پرسکون ہو جائے گا، اور پرسکون اور پر اطمینان ہونے کی وجہ سے وہ پھر اپنی صلاحیتیں، اپنے شوق، اپنی محبت اور اپنی ذاتی صلاحیتیں اس چیز کی تکمیل کے لیے وہ آگے بڑھاتا رہے گا، اور اسی طریقے سے وہ حسن معاشرت بنے گی، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو حق اس کا ہے اس کو دے دیا جائے اور اپنا حق اس سے لے لیا جائے. مقصد اللہ رب العالمین کے دین کو ترجیح دینا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر یہ دنیا میں بھی اجر کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اجر کا. اور اگر حقوق کی تلفی چلتی رہی تو پھر یہ ذہنی کشمکش کا باعث ہے، پھر یہ دہشت گردی، بربریت اور قتل و غارت گری، پھر تھانہ بھی اس کو نہیں سنبھال سکتا، فوج بھی اس کو نہیں سنبھال سکتی، پولیس بھی اس کو نہیں سنبھال سکتی. اس لیے کہ جو اصل چیز ہے جب تک اس کو نہ درست رکھا گیا، کیونکہ فوج کا حقوق کسی اور حق کی تکمیل کے لیے ہے، نظام کسی اور حق کی تکمیل کے لیے ہے، عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست کو اس بات پر مجبور کرے، لے کر آئے کہ جناب جو ہر فرد کا حق ہے اس حق کی تکمیل اس اعتبار سے ہو، چوری چکاری ہو یا جس درجے کے حق کی حق تلفی ہو اس کا حق اس سے ملے تو اطمینان رہے. سیدنا فاروق اعظم دیکھیے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ آپ کی حکومت ہے، اور تقریباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال امور خلافت سر انجام دیے. ایک یہودی آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے یہودی کو بلایا، ادھر آؤ. کہا تم میری ریاست میں بھیک مانگ رہے ہو؟ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھیک کیوں نہیں مانگوں، اس لیے کہ جزیہ دینا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ٹیکس دینے کے لیے ہماری گردن کو پکڑا جاتا ہے، تو میں بھیک نہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ سیدنا فاروق اعظم نے کاتب کو بلایا، فرمایا جب تک یہ جوان تھا تو اس سے تو ریاست نے فائدہ اٹھایا، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو یہ بھیک مانگے گا؟ فرمایا بوڑھوں کے حقوق مرتب کرو، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو، اگر ان کے پاس دینے کی طاقت نہیں تو ٹیکس سے مستثنی ہے، ریاست ان کو پے کرے گی. آپ بتائیے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رنگ و نسل کے فرق کو ختم کر کے سب سے پہلے ریاست میں امن عامہ کے لیے انسان کو ترجیح دیا، بلکہ آپ نے تو یہاں تک حق بتایا ہے جس طرح کہ کئی حوالوں سے یہ روایت آتی ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاس سے مل جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عمر سے پوچھے گا کہ تیری ریاست تھی اور وہ کیا ہو گیا. یعنی احساس ذمہ داری آپ دیکھیے، اور اسی لیے تو ہر حق کو اس کا، ہر صاحب حق کو اس کا جب حق مل گیا اور اس درجے پر ملا کہ کتے تک کی فکر ہے کہ نہر فرات کے قریب عراق کی سرزمین پر اگر ایک کتا بھی پیاسے مر جائے تو مدینے کی اس ریاست جس کے ماتحت عراق آ رہا ہے اس امیر عمر سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو آپ کے لیے احساس ذمہ داری ہی نہیں بلکہ احساس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تکمیل بھی کی ہے. آج اگر کوئی ٹی وی پر آ کر کہ جی ہمیں بڑا احساس سے غربت بہت ہے، صرف احساس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو انجام بھی دے آپ، اس کے لیے کوئی عملی معاملات بھی کریں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صرف جانوروں تک کے معاملات کا احساس نہیں کیا بلکہ اس کے لیے ایسی پالیسی وضع کی ہے جو پورا نظام موجود ہے جس کے ذریعے جانور تک کو ریاست کے اندر میرے دوستو تکلیف نہ پہنچے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جانور بھی اس ریاست میں مطیع فرما بردار تھے، زمین بھی مطیع فرما بردار تھی. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تیل کا کٹورا تھا، بازار سے خرید کے لائی تھی، گھر جاؤں گی بچوں کے لیے کھانا بناؤں گی. یعنی ظاہر سی بات ہے تیل کا استعمال ہوتا ہے. اب وہ اس کو ٹھوکر لگی اور وہ پیالہ الٹا ہو گیا اور زمین پر تیل گر گیا. بڑھیا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی. سیدنا عمر کا گزر قریب سے ہوا، فرمایا کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو تم؟ کہ لگی میں غریب عورت ہوں، تھوڑے سے پیسے میرے پاس تھے، میں بازار سے تیل لے آئی، بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بناؤں گی، ٹھوکر مجھے لگ گئی، تیل گر گیا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں آپ کو راس المال میں سے، میں آؤ آپ کو دار المال میں سے تمہیں دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں، جب میرا معاملہ موجود ہے تو پھر زمین نے تیل پیا کیسے؟ آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا زمین بتا میں ظالم ہوں تو پھڑ جان مجھے نگل لے، اور اگر میں عادل ہوں تو پھر تیل باہر نکال. سیدنا فاروق اعظم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ زمین نے تیل کو ابلنا شروع کیا اور وہ تیل باقاعدہ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پیالے میں اس تیل کو جمع کر لیا. تو یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں ہر ایک درختوں کو ان کا حق ملا، انسان تو انسان، جانوروں کو ان کا حق ملا، نباتات کو ان کا حق ملا، موزی جانوروں کو ان کا حق ملا، آگے ذکر کروں گا جو ان کا حق اللہ نے جس اعتبار سے رکھا ہے. انسان تو انسان، جانور، زمین، کھیتی باڑی، ہوائیں، ہر چیز کو جب حق ملا
تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پرسکون کر کے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں کے اندر پابند کر دیا. روایت یہاں تک آتی ہے کہ جب آپ کسرا کے محل کی طرف بڑھے اور قادسیہ کی جنگ ختم ہو رہی تھی, تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو اس فوج کی کمانڈ کو سنبھالے ہوئے تھے دریا دجلہ کے قریب پہنچے. کسرا کا محل دریا کے دجلہ کے اس طرف تھا. شاہ ولی اللہ مودودی صدر بھی لکھتے ہیں کہ دجلہ کے اوپر جو برج تھے جس سے کراس کر کے اس طرف جانا تھا, کسرا کی فوجوں نے مسلمانوں سے ڈر کر وہ تمام برج جو تھے وہ توڑ دیے کہ کہیں مسلمان ان برجز کے ذریعے یہاں پر نہ آ جائیں. فوج گئی اور دریا دجلہ کے قریب سے لوٹ کر آئی. سعد بن وقاص نے پوچھا کیوں واپس آئے؟ کہ جانے کا راستہ ہی نہیں. کہ کیسے جانے کا راستہ نہیں؟ کہ جناب برج سارے توڑ دیے, کشتیاں نہیں, جائیں گے کیسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن وقاص دریا دجلہ کے کنارے پر آئے اور دریا دجلہ کی طرف اشارہ کر کے فرما, قالا یا بہو اے دریا انکی تجری بامر اللہ وبحق رسول اللہ وبخلافت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. فرمایا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے چلتی ہے اور عمر کی عدالت کی وجہ سے چلتی ہے, عدل کی وجہ سے چلتی ہے, تو خلیتنا والعبور, راستہ دے, ہم نے جانا ہے آگے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ دریا ساکت ہو گیا اور سعد بن وقاص نے فرمایا کہ تم عمر کی حکومت میں رہتے ہو, عمر نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے, دریا دجلہ ہے تو کیا ہوا, پانی ہے تو کیا ہوا, اتارو گھوڑو اس میں, اتارو اونٹ اسے, پیدل آ جاؤ. وہ دریا جو تھا وہ سمندر کے مانند تھا, لیکن روایت میں آتا ہے کہ اونٹ اس پر ایسے بھاگ رہے تھے, گھوڑے ایسے بھاگ رہے تھے کہ ولم تبتل ہزار فہا, یعنی ان کی گھوڑوں کی سنہری پانی میں لگ نہیں رہی تھی. اس اعتبار سے سمندر دریا ان کے لیے چٹیل میدان کی طرح ہو گیا تھا اور انہوں نے دریا کو عبور کر لیا. تو اب آپ دیکھیے اس کرامت کا ظہور ہوا لیکن اصل اس سسٹم کو نافذ کرنے کے بعد پھر ایسی کرامتیں آئیں کہ جس کا جو حق تھا, یعنی جس کے جو جائز حق تھے وہ اس کو دے دیے گئے. جب ہر ایک کو جائز حق ملا تو بندہ تو خوش ہوا ہوا, اللہ بھی خوش ہوا, اور اللہ خوش ہوا تو اس حاکم کے ہاتھ پر اللہ نے اپنی ساری خدائی کا نظام دے دیا کہ فل مدبرات امرا, اذن میرا چلے گا, مرضی تیری چلے گی, تو جو چاہے گا وہ ہوگا. اب آپ دیکھیں سیدنا عمر کو خط نہیں لکھا سعد بن وقاص نے عراق سے, کیونکہ یہ تو مدین کا علاقہ ہے, عراق کا علاقہ ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھیے تو آپ مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں. خط نہیں لکھا کہ دریا کا اوپر سے برج توڑ دیے گئے, واپس آئے کیا کریں, لیکن آپ دیکھیے دریا کو کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے چلتی ہے, یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, وہ بھی حق محمد, اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور وسیلے سے چلتی ہے اور عمر کی عدالت کی وجہ سے چلتی ہے تو راستہ دے ہم کو. وہ دونوں صحابی سعد بن وقاص نے خالد بن ولید نے یہ جملے کہے تو دریا ساکت ہو گیا اور اس پر گھوڑے چلنا شروع ہو گئے, اس پر گھوڑے چلنا شروع ہوئے. لیکن یہ کرامتوں کا ظہور کب ہوا؟ جب نظام نافذ ہوا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان جب بنا تو مسلمانوں کے حقوق کی مکمل تکمیل تھی, دو قومی نظریے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, پورے حقوق کی تکمیل تھی. اور آپ دیکھیے اس چیز کو, یعنی صاحب حق کو اس کا حق ملا, مسلمانوں کو ان کا حق ملا, جائز حق تھا, ہندوؤں کا جو حق تھا وہ ان کو دے دیا گیا, مسلمانوں کا جو حق تھا مسلمانوں کو مل گیا. جس نظام پر, جس مخلصانہ طور پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, پاکستان بنا, لیکن تھوڑے پینچ و خم کا شکار تھا. 65 کے اندر جنگ ہوئی, فوج کی قوت کم تھی, کیا مزاروں سے اولیاء باہر نہیں آئے؟ مجھے بتائیے مزاروں سے اولیاء باہر آئے کہ نہیں آئے؟ یہ کرامت کا ظہور جب ہوا, جب حق کا نفاذ ہوا. آج بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی کلی اگر نفاذ ہو جائے تو آج بھی یہ ہوائیں مسلمانوں کی مدد کے لیے ہیں, یہ زمین مسلمانوں کی مدد کے لیے, یہ پہاڑ مسلمانوں کی مدد کے لیے. لیکن یہ کیسے ہوگا جب میں نیک بنوں اور آپ نیک بنیں؟ ہم معاشرے سے چل کر, جناب کوئی زرداری کو دیکھ رہا ہے, کوئی نواز شریف کو دیکھ رہا ہے, کوئی کہاں کے دیکھ رہا ہے, وہ اپنی قبروں میں جواب دیں گے, ٹھیک ہے. وہ نظام تبدیل جب ہوگا جب تم خود تبدیل ہوں گے. کیا تم جو ملک کے لیے سوچتے ہیں کبھی اپنے گھر کے لیے سوچا؟ یا جو تم اپنے گھر کے لیے سوچتے ہو تو نے ملک کے لیے سوچا؟ جب تک تم اپنے گھر کے جس قدر محافظ ہو تو گھر پر تمہارا حق ہے, تو ایک لحاظ سے ملک کا بھی تم پر حق ہے. تم نے گھر کا حق ادا کیا, ملک کا حق ادا نہیں کیا, اس اعتبار سے کشمکش شروع. جہاں پر بھی آپ ایک حق آپ ادا کریں گے اس کے ساتھ چھ چھ حق لگے ہوتے ہیں. ایک حق میں اگر آپ نے پانچ کو چھوڑا, یا ایک کو بھی چھوڑا, تو وہ چار حق آپ کو نفع نہیں پہنچائیں گے, کشمکش رہے گی, الجھن رہے گی. تو لہذا جس طرح آپ پر آپ کے گھر کا حق ہے حفاظت کا، اس طرح آپ کے شہر کا حق بھی ہے، ریاست کے ایک ایک چیز کا حق بھی آپ کے اوپر ہے. ایک ایک اگر گھر کے اندر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ آپ کا نقصان ہے، اسی طرح آپ کی حیثیت کے اعتبار سے آپ کے شہر کا بھی حق ہے، اور ریاست کی مالی چیزوں کا بھی حق آپ کے اوپر ہے. گھر کو تو بچا رہے ہو لیکن ریاست کی چیزیں آپ جلا رہے ہیں، خود کے گھر کو بچا رہے ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم تو گھر میں اپنے گھر میں پردہ کرواتے ہیں، دوسرے کی عورتوں کو دیکھ رہے ہو تم، خود کے گھر میں پردہ ہے، دوسرے کی عورتوں کو آپ دیکھ رہے ہو، خود کے بچوں کے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ جو دوسروں کا حق ایک لحاظ سے کلچر کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے جڑا تھا، تو آپ نے ایک طرف کا تو حق پورا کیا، لیکن جس کا یعنی آپ نے اپنا تو حق پورا اٹھا لیا اس سے کہ میرے بچوں کو کوئی نہ دیکھے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہی حق اس کا آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ نے نہیں دیا، تو لہذا اضطراب آ گیا. اس لیے ہر صاحب حق اپنے حق کو لینے کے بعد جو اگلے کا حق ہے اس میں خیانت کیے بغیر اس کا حق پورا کر دے، تو پھر وہی کام ہوتا ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک کے. تو لہذا یہ حقوق کی ترتیب کے اندر میں اختصاراً آخر میں چلتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں کہ وہ حقوق کون سے ہیں. میں گنواتا ہوں کہ جن حقوق کی ہمیں ذمہ داری کی دعوت دی گئی ہے، پھر وہ حقوق خراب کیسے ہوتے ہیں اس پر بھی میں اختصاراً صرف فہرست گنواتا ہوں، آگے چل کر پھر اس کے علاج کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کا علاج بھی لکھا گیا ہے، علاج بھی لکھا. چٹکی بجا کر نیک بن سکتے ہیں، خدا کی قسم چٹکی بجا کر نیک ہو سکتے ہیں، اتنے آسان حل موجود ہیں، لیکن بشرطے کہ ہم نیک بننا چاہیں. یعنی کہ بہت بڑا چلہ آپ کو یہاں سے رائمنڈ جانا پڑے تو چٹکی بجا کر یہیں صحیح ہو سکتے ہیں آپ، توبہ کر کے یہیں پر سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ تیار ہوں کہ ہم غلطی بنے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو سب سے بڑا پارسا سمجھتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے تو غلطی کا احساس ہوگا تو ہم درستگی کی طرف جائیں گے. بندہ جب اپنے آپ کو مکمل سمجھے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ بوتل جب پوری بھری ہوئی ہوگی تو اس میں کیا داخل ہوگا؟ جب خالی ہوگی تو داخل ہوگا نا. ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار سمجھیں گے تو نیکوکاروں کی طرف چلیں گے نا. اور یہ تو بندگی کا تقاضا ہے کہ چاہے جتنی بھی عبادت ہو جائے لیکن بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اس لیے کہ عبادت تو اس نے اللہ کی ہے، لیکن جتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی اس کا حق ادا کیا اس نے عبادت کے ذریعے. یہ دو منٹ کی فرض نماز پڑھ کے کہ تم نے سارے ادا کر دیے، دو رکعت تہجد پڑھ کے کہ تم نے جو تمہیں اتنے انعامات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، یہ ساری نعمتیں تم نے ادا کر دی ہیں. دنیا کا آدمی اگر تمہیں صرف 5 روپے دے تو 10 دفعہ تم اس کو شکریہ 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 کہتے ہو، تو اس کے مقابلے میں کروڑ ہاں اربوں ہاں کوئی مثال ہی نہیں ہے جو اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی ہے. تم سمجھتے ہو دو رکعت میں ادا ہو جائے گا؟ تو اس لیے بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ مولا جو عبادت کی وہ بھی تیری توفیق سے تھی، لیکن جیسا کرنا تھا ویسا حق ادا ہی نہیں ہوا، اور جو نعمتیں تو نے ادا کی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو نے اولاد کی صورت میں، جسم کی صورت میں، جسم میں خوبصورتی کی صورت میں، صحت یابی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، ذہنی، اور سب سے بڑی چیز ایمان اور تعلق مصطفیٰ جو نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو؟ حضور کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کا قطرہ پانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا کون شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ دو رکعت کی نمازیں ہماری کر سکتی ہیں. تو لہذا بندہ عبادت میں مستعد رہے، لگا رہے، لیکن مکمل اپنے آپ کو یقین نہ کریں، اپنے آپ کو قصوروار ہی یقین کریں. یہی تقویٰ ہے اور یہی ترقی درجات کا ذریعہ ہے، یہی خشیت الہی ہے جو بندے کو فرش سے عرش پر لے جاتی ہے. اب آپ غور فرمائیے یہاں پر جو حقوق اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہم پر رکھے ہیں، میں اس کی مختصر سی تفصیل بتا رہا تھا. والدین کے حقوق، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اولاد کے حقوق، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق، عورت کے حقوق مرد پر ہیں، مرد کے حقوق بیوی کے حقوق خاوند پر ہے، خاوند کے حقوق بیوی کے اوپر ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، استاذوں کے حقوق، ہمسائے شہریوں کے اور وطنیوں کے حقوق، ہمسائے بھی ہیں، شہری بھی ہیں، وطنی ہیں، ان تمام کے حقوق. اسی طرح مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. یعنی اس میں ایک ایک حق کے اندر کئی کئی شعبے ہیں، کئی کئی ذریعے ہیں. والدین کے حقوق کے اندر کئی ذریعے ہیں، اولاد کے حقوق کے اندر کئی ذریعے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق. اس حقوق کی پوری پوری تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے بیان فرمائی ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ اسلام، بڑی پیاری بات امام غزالی لکھتے ہیں کہ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور خوشحال معاشرہ جب بنتا ہے کہ جب صاحب حق کو اس کا جائز حق مل جائے، اور مسلمانوں کے اخلاق کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیتا ہے. کیونکہ معاشرہ خوش جب ہوگا جب ہر بندہ اخلاق کا پابند ہوگا، اخلاق کا پابند ہوگا، اور اخلاق کی پابندی ایسی ہی ہے جیسے نماز کی پابندی ہے، جیسے کلمے کی پابندی ہے. سمجھ لیا؟
ہم نے ایک چیز کو ہم نے پورا کیا، بس نماز پڑھ رہے فرض ادا ہو رہا، ہم نے کہا نہیں، اسی درجے کے فرائض درجنوں ہیں، اسی درجے کے فرائض درجنوں ہیں، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح اخلاق عالیہ کو حاصل کرنا فرض ہے. مثال کے طور پر وہ کیا چیزیں ہیں، یعنی جو نماز کے درجے میں داخل ہے، فرائض اسی طرح کے فرائض میں داخل ہے، اور وہ اخلاق کی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ دیانتداری. دیانتداری ہی آپ کو اگلے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ابھارے گی. پہلی چیز دیانتداری، دوسری چیز ایفاء عہد، جو آپ جس سے وعدہ کریں اس وعدے کو مکمل کریں. آپ حقوق والدین، بچوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، شہریوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ تو حقوق ہیں، لیکن کون سا ایسا جذبہ ہے جو اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو ابھارے گا؟ وہ امانت کا جذبہ ہے. آگے اس کو بیان کریں گے. وہ امانت کا جذبہ ہے، وہ ایفاء عہد کا جذبہ ہے، اور وہ سچائی کا جذبہ ہے، وہ عدل و انصاف کا جذبہ ہے، وہ احترام قانون کا جذبہ ہے، وہ کسب حلال کا جذبہ ہے، وہ اگلے کی ضرورت کو اپنے اوپر ترجیح دے کر ایثار و قربانی کا جذبہ ہے. یہ اخلاق کی چیزیں ہیں، یہ اخلاقیات میں سے ہیں. دیانتداری اخلاقیات میں سے ایک خلق ہے، امانت ایک خلق ہے، وعدے کو پورا کرنا یہ خلق ہے، سچ ایک خلق ہے، عدل ایک خلق ہے، انصاف اخلاق میں سے ایک خلق ہے، قانون اور ریاست کے قوانین کا اور اللہ کے قوانین کا احترام کرنا یہ اخلاق حسنہ میں سے خلق ہے. آپ سگنل توڑ کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، یہ فرائض کے درجے میں، یہ ریاست کے قوانین ہیں. صرف آپ غور کیجئے اس بات پر کہ سگنلز جس وقت آپ ہم توڑتے ہیں، یہ سگنلز توڑنا اور اس کی پاسداری کرنا، آپ ذرا توجہ کیجئے اس بات پر، اگر تھوڑی دیر کے لیے، اور صوفیہ جو بڑی باریک بینی سے ہر مسئلے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ریاست کے قانون کو بھی فالو کرو نا تو تم خدا کے قانون کی طرف آ جاؤ گے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سگنلز کے رول کو فالو کریں، ایک منٹ کے لیے، دو منٹ کے لیے، تو آپ کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی. برداشت کی قوت، برداشت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر دوسرا جذبہ ڈیولپ ہوگا ایثار و قربانی کا، کہ آپ رکھے ہوئے ہیں، اگلے کی ضرورت کو آپ نے آگے رکھا ہے کہ جناب اب اس کا وقت ہے، اور اسی کو حسن معاشرت کہتے ہیں، اب اس کا حق ہے، بعد میں میرا حق ہے. جب میری لال بتی بن گئی جل گئی ہے تو میں رک جاؤں، اس کے لیے ہری بتی جلی ہے تو وہ جا رہا ہے، اب جو میرا حق ہے وہ میں لے رہا ہوں، جو اس کا حق ہے اس کی اجازت دے رہا ہوں. اب جب اس کی طرف یہ ریڈ لائٹ چلے گئی اور میری طرف آ گئی، تو اب اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حق کے اعتبار سے رک دے اور جو میرا حق ہے مجھے لینے دے. اب اس سے دیکھیے جو حسن معاشرت کا ایک بہترین نظام ہمیں سگنلز کا رول بتاتا ہے، کہ اگر آپ صرف سگنلز کے رول کو دیکھا تو اسلام کا پورا نظام سمجھ میں آ جائے گا، کس طرح آپ نے رکنا ہے، کس کو برداشت کہتے ہیں. میں جو بار بار آپ کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں نا کہ صاحب حق کو، جس کا جو حق ہے اس کو جائز حق آپ دے دیں اور اپنا جائز حق لے لیں، اس کو یہ عدل کہا جاتا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کی بہترین مثال سگنلز کو فالو کرنا ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگلے کے گزرنے کا راستہ ہے، اگلے کو گزرنے کی اجازت اس وقت سگنلز دے رہا ہے، تو آپ اگر اس میں داخل ہوں گے تو کشمکش پیدا ہوگی. اور یہ نہ سمجھیے کہ آج آپ نے یہ روڈ ٹریفک کے سگنلز کو اگر آپ نے توڑا ہے تو آپ نے بڑی بہادری دکھائی ہے، یہ مسئلہ آپ کو نماز میں بھی چھڑے گا، یہ دینداری کو بھی آپ کو ہلائے گا. یہ کیونکہ انسان کا نظم دنیا اور دین کا دونوں جڑا ہوا ہے، بندہ اگر دنیاوی معاملات میں ڈھیلا ہوتا ہے تو دین میں بھی جاتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اگر درست ہو جائے تو دین کو سنبھالنے میں اسے بڑی تقویت ملتی ہے، کہ جب بندوں کے اتنے حق ہے تو میرے رب کا کتنا حق ہے. تو لہذا ایک تو سب سے بڑی چیز یہ جو رولز ہیں اس میں، دوسرا آپ سے نقصان سے بچا، وہ آپ کے رکنے سے اسے امن ملا اور اس کے رکنے سے آپ کو امن ملا. جو آپ کا حق تھا اس ٹائم پر آپ نے اپنا حق لیا، اور جو اس کا ٹائم تھا اس وقت میں اس نے، آپ نے اس کو وقت دیا. اس سے ایثار و قربانی کا خلق جو اب تک مر گیا ہے وہ زندہ ہو جائے گا، برداشت کی قوت پیدا ہوگی، جو سب سے بڑی چیز ہے معاشرے کے اندر، برداشت. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ گورے نے برداشت کا نظام دیا. میں نے کہا جی کیا نظام دیا گورے نے؟ کہتے گورے نے ون وے ٹریفک کا جو نظام دیا یہ برداشت کا ہے، کہ ہر ایک کے حق کو مانیں آپ، اور اس بات کو آپ تسلیم کریں کہ سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے. اور ون وے ٹریفک اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ایک طرف سے جو ٹریفک آ رہا ہے وہ دوسری طرف سے نہیں آئے گا، تو تاکہ جو جانے والے وہ جائیں، بیچ میں کوئی نہ آئے. میں نے کہا یہ گورے نے نہیں دیا، قانون محمد رسول اللہ نے دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مثال میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عید کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں,
راستوں کا بظاہر کوئی خاص انتخاب نہیں, یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں جس طرح آج کل تو باقاعدہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں,
متعین بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ون وے ہے, یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے.
اگر ہم نے تھوڑی توجہ کیجیے, یہ غلطیاں ہیں, یہ بہت یہ مذہبی معاملات تک لے جاتی ہے.
آپ سمجھے کہ مدرسے میں بہت بڑے مفتی آپ بن گئے, شیخ العدیز بن گئے, بہت بڑے جماعت میں آپ متقی پرہیزگار بن گئے. اس رول کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا, آپ اس رول کا بھی وہی درجہ ہے جو نماز کا درجہ ہے, کیونکہ یہ اخلاقیات میں سے, کس میں سے بولیے, یہ اخلاقیات میں سے, یہ حسن معاشرت میں سے ہے. حسد اسی طرح پنپتا ہے, بغض اسی طرح پنپتا ہے. اب آپ توجہ کیجئے اس بات کی طرف, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ایک راستے سے آتے, اور جب پڑھ لیتے تو دوسرے راستے سے جاتے. یہ ون وین ٹریفک کا جو رول ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے پیش فرمایا. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک وجہ تو یہ کہ اس راستے سے جاؤں تو اس راستے والی زیارت کر لیں, یہ دینی ایک رجحان ہے. اور فرمایا جب نماز پڑھ لوں تو پھر اس راستے سے آؤں تاکہ پھر وہ والے جو ہے زیارت کر لیں, ایک یہ ہے. اور پھر دوسری وجہ یہ کہ آج خوشی کا دن ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اجتہام ہے, رش بہت زیادہ ہے, تو اس راستے سے جاؤں تو اور اسی راستے سے آؤں تو آنے جانے میں پھر موڈ بہڑ رہے گی, کسی کو جلدی جانا ہے, کسی کو جلد بازی ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, تو اگر وہ مروت میں رک بھی جائے تو دل کے بغض کو کون روکے گا. تو کشادگی ہے قلب سے کہ جو جانے کا راستہ, ایک راستہ جانے کا رکھا, ایک راستہ آنے کا رکھا. آج ہم دیکھیے یہ آپ روڑوں پر دیکھیے, میرے بالخصوص موٹر سائیکل والے جو بھائی ہیں ان سے میں مؤدبانہ طور پر التجا کروں گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں اخلاقی طور پر جیسے آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں. سنیے اس چیز کو, کیونکہ احترام قوانین اسلام سمجھیے, ملا بننے کا نام اسلام نہیں, پورا ملا بننے کا نام اسلام ہے کہ مصلی کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی خیال ہو, لوگوں کے حقوق کا بھی خیال ہو. صرف دیکھیے آگے سے یو ٹرن ہوتا ہے, لیکن اس سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم الٹا آتے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹس اور ہوتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. جو سامنے سے آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک آ رہا ہے, لیکن اگلا اس کو نہیں آنے دے رہا, اس وجہ سے معاشرت کے اندر امن سکون سب برباد. اگر ریاست کے بدبخت قسم کے سیاستدانوں کو یہ بدعملی کا کینسر لگا ہے تو میں اور آپ تو نیک بن سکتے ہیں نا, ہم تو کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اگر ہم نیک بن جائیں تو کم سے کم ہم سگنلز کے رولز کو اگر فالو کریں, یعنی جہاں پر سگنلز باقاعدہ کام بھی کر رہا ہو ایک بات, اور جہاں کام نہ بھی کر رہا ہو تو وہاں پر پھر بھی یہ کوشش کی جائے کہ شاید ہم رک جائے اور کسی کو جانے کا راستہ مل جائے, کیونکہ یہ چیز آپ کو صرف روڑ تک نہیں, یہ آپ کے سجدے کو بھی مزیدار بنائے گی. سمجھ رہے میری بات آپ, بولیے سبحان اللہ. یہ آپ کے کلمے کو جو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو صرف ایک عبارت ہے, اس کے اندر شہد بھی آ جائے گا اس عمل کے ذریعے. اگر آپ اس کو لحاظ میں لائیں گے تو اس کا اجر و ثمر وہاں تک جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ وہ چیزیں جو حقوق والدین ہوں, اولاد کے حقوق ہوں, میاں بیوی کے حقوق ہوں, یا جناب جو ہے وہ رشتے داروں کے حقوق ہوں, باہم ایک دوسرے کے وطن کے حقوق ہوں, اس کو جو توڑنے والی چیز ہے وہ کیا ہے اور اس کو نبھانے والی چیز کیا ہے. تو نبھانے والی چیز پہلی چیز ہے امانت, دوسری چیز ہے سچائی, عدل و انصاف, اظہار و قربانی, احترام قانون, کسب حلال, اور یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا اب یہ دیانت جو ہے, یہ تو میں نے یہ بیان کیا کہ یہ جذبہ آپ کو اگلے کے حق جو اس کا حق آپ پر ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو تیار کرے گا. دیانت داری جب آپ کے اندر آئے گی, اس کو ڈسکس کریں گے. دیانت داری کس کو کہتے ہیں, امانت کیسے پیدا ہوتی, یہ الگ موضوع ہے. آج ہم صرف اپنے آپ کو اس مقدمے کے طور پر تیار کر رہے ہیں. سچائی کا جذبہ آپ کے اندر کیسے آئے گا, عدل و انصاف آپ کے اندر کیسے جاگے گا. پہلا درجہ تو یہ تھا کہ ہم حق ادا ماں باپ کا کیسے حق ادا کریں گے, ماں باپ بچوں کا کیسے حق ادا کریں گے, بیوی شوہر کا حق ادا کیسے کرے گی, شوہر بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا, مسلمان غیر مسلم کا حق کیسے ادا کرے گا, پڑوسی کا حق کیسے ادا کرے گا, ایک شخص جو شہری ہے وہ اپنے شہر کا حق کیسے ادا کرے گا, شہری جو ہے وطن کا حق کیسے ادا کرے گا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ جب آپ کے اندر امانت آئے گی نا تو پھر آپ خود بخود ادا کرنے لگ جائیں گے, جب آپ کے اندر سچائی آئے گی تو خود بخود ادا کرنے, جب اخلاق حسنہ آپ کے اندر آ جائیں گے تو یہی اخلاق حسنہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے, آپ کو تیار کریں گے آپ کے اصل حق تک لے جانے کے لیے. وہ کیا چیز تھی, دیانت تھی, ایفاء عہد تھا, سچائی تھی, عدل و انصاف تھا, احترام قانون تھا, اور وہ چیز کسب حلال تھی, ایثار و قربانی تھی. لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیا کام ہے جو ہمیں سچ بولنے سے روک رہا ہے, یہ تیسرا درجہ ہے نیچے جہاں سے ہم نے کھڑا ہونا ہے
اور برائی یہاں سے پکڑنی.
کیا وہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں امین نہیں بننے دیتا؟ کیا وہ جذبہ ہے جو ہمیں احترام قوانین کی طرف نہیں آنے دیتا؟ کیا وہ جذبہ ہے جو ہمیں اشارے قربانی کی طرف نہیں آنے دیتا؟ کیا وہ جذبہ ہے جو ہمیں برداشت کی طرف نہیں آنے دیتا؟ اصل وہ چور کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اس میں پہلی چیز ہے جھوٹ, جو آپ کو سچ کی طرف نہیں آنے دیتی. دوسری چیز ہے خیانت, جو آپ کو امانت کی طرف نہیں آنے دیتی. تیسری چیز ہے ظلم و ناانصافی, جو آپ کو عدل کی طرف نہیں آنے دیتی. چوتھی چیز آپ کے اندر جو ہے وہ منافقت ہے, سامنے کچھ پیچھے کچھ, قول و فعل کا تضاد. یہ اخلاق رذیلہ ہے, یہ اخلاق رذیلہ کو تم نے اتنا بڑا لیا ہے کہ اخلاق عالیہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. جب اخلاق عالیہ کھڑے نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر وہ حقوق کی اقدار کیسی کھڑی ہوں گی؟ تقریروں سے نہیں, یہ عملی طور پر ہوگا. اور فرمایا تکبر, تکبر آپ کو کبھی برداشت کی طرف نہیں آنے دے گا. اور اس میں ہر ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اور تکبر کے بارے میں امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں تکبر اتنا لانتی مرض ہے, تکبر اتنا لانتی مرض ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ ایسا مبتلا ہے جس پر کسی کو غم بھی نہ ہو. جملے پر غور نہیں کرتے, آپ سو رہے ہیں شاید. یعنی ایسا مبتلا, یعنی ایسا آفت میں مبتلا کہ کسی کو اس پر رحم بھی نہ آئے. کیونکہ متکبر بظاہر طور پر بڑا بڑا صبر ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ گر رہا ہوتا ہے, اندر سے وہ گر رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دی ہے, کہا مولوی کا تکبر یہ ہے جب اپنے آپ کو مشورے سے بری سمجھے کہ میرا علم تو مضبوط ہوگا, اب میں نے کیسے مشورہ. تو یہ مولوی کا تکبر ہے. ٹھیک ہے. سیٹھ کا تکبر کیا ہے؟ سیٹھ کا تکبر یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا وہاں خرچ نہ کرے, گناہ کے کاموں میں خرچ کرے. یہ تکبر ہے. خود پسندی کیا ہے بولیے؟ خود پسندی. خود پسندی کبھی نیکی ہے کبھی عذاب ہے, کبھی نیکی ہے کبھی عذاب ہے. امام غزالی سے پوچھا گیا کہ خود پسندی ختم کیسے ہو؟ فرمایا ایک چیز سے ختم ہوگی, وہ کہ اپنے آپ کو ہر ایک کی طرح سمجھو, اپنے آپ کو ہر ایک کے برابر سمجھو, اور خلق خدا کی خدمت میں لگ جاؤ, خلق خدا کی خدمت میں لگ جاؤ. قرآن نے کہا نا, قرآن کے اندر کہ جس کو تم تانا دے رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ محبوب وہ ہو. تو جب یہ خیال تمہارے ذہن میں رہے گا تو خود پسندی تمہارے اندر نہیں آئے گی, تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا, کبر نہیں آئے گا. تو اب یہ کبر وہ چیز ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ سے, کہ کبر وہ چیز ہے, تکبر وہ چیز ہے جو آپ کو ایثار اور برداشت کی طرف نہیں آنے دیتا. جھوٹ وہ چیز ہے جس کے اندر ہرس موجود ہے, ذاتی مفاد موجود ہے جو آپ کو سچائی کی طرف نہیں آنے دیتا. اور فرمائے غیبت اور حسد اور لالچ اور تہمت پرستی, یہ ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جو میں ایک ایک گنوا رہا ہوں آپ کے پاس سامنے, اور ایک ایک کو انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے. اس کے علاج بھی احادیث کے اندر موجود ہیں, سفیان نے بیان کیے ہیں. آج جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا, میں مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز ہے کہ حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب اخلاق عالیہ ہمیں نصیب ہوں گے. اور اخلاق عالیہ کب ملیں گے؟ جب اخلاق رذیلہ ہم سے ختم ہوں گے. لیکن آج شب و روز ہم اپنے اندر رذیل اخلاق کو تو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عالی اخلاق کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. لالچ تو ہم بڑھاتے ہیں, ایثار ہم کبھی نہیں بڑھاتے. یہ دونوں جذبے ہمارے اندر ہیں, لالچ کا جذبہ بھی, خود غرضی کا جذبہ بھی ہے, اور کسی مسلمان کو ترجیح دینا ایثار کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خیانت کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے, امانت کا درجہ بھی ہمارے اندر موجود ہے, جھوٹ کا جذبہ بھی موجود ہے ہمارے اندر, سچ کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے, غیبت کا جذبہ بھی موجود ہے ہمارے اندر. اور جناب اگلے کے لیے ایفا عہد, اور اگلے کے لیے اگلے کو حسن برے زن اور برے زن سے محفوظ رکھنا, تہمتوں سے محفوظ رکھنا, اور اللہ کے خوف سے بچ کر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر ہر ایک کو جب کھولا جائے گا تو اس وقت ہر ایک کے اعمال سامنے آئیں گے, تو پتہ چل جائے گا کون کتنا پانی میں تھا. یہ جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. کوشش اس عمر کی کرنی ہے کہ اخلاق رذیلہ انسان کی زندگی کے اندر تذبذب اس کو تنہا کرتے ہیں, اس کو کاٹ کر رکھتے ہیں. وہ نماز پڑھنے کے باوجود منافق رہتا ہے, وہ سفید اور اچھے کپڑے پہننے کے باوجود اندر سے اس کا باطن پلیت رہتا ہے. تو ہمیں کبھی یہ غور ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان تمام چیزوں کو خیر کی طرف کیسے لے کر آئیں. خیر کی طرف ہم جب لے کر آئیں گے جس وقت ہم حقوق کو سمجھیں گے, اور حقوق کو ہم جب سمجھیں گے جب ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر یقین ہوگا اور ہم مسلمان بننا چاہیں گے, تعلیمی طور پر حقیقی مسلمان بننا چاہیں گے. اور اسی کو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا جو میرے عورتوں کا نقشہ یہاں پر بڑا زبردست کھینچا ہے قرآن نے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 177 میں اس بات کو ذکر کیا, جس طرح کہ میں اور ارے نماز کا ٹائم ہو رہا, نماز کر, بھاگ رہے نماز کے لیے. کم تولا ہے نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں. ہمارے علاقوں کے اندر بورے تقسیم ہوتے ہیں غریبوں کے لیے, بورے ہوتے ہیں, آدھا اس میں مٹی ہوتی ہے آدھا چاول ہوتا ہے. وہ آٹا کبھی ہم اپنے گھر میں لا کر نہیں کھا سکتے جو زکات کے نام پر ہم بانٹ رہے ہیں, سو الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں. لیکن نماز کوئی نہیں چھوٹتی, نہیں سمجھے آپ, نماز کوئی نہیں چھوٹتی. دال میں ملاوٹ ہم دبا کر کرتے ہیں, آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیچنے میں جھوٹ بولتے ہیں, لیکن نماز نہیں چھوٹتی ہماری. اب آپ دیکھیے ایسے ڈھکوسلے کو قرآن نے کھولا کیسے, انتہائی سنجیدہ انداز میں. میں پڑھوں گا اور عمل کی طرف چلوں گا, آپ سنیں اور عمل کی طرف چلیں. قرآن کریم فرقان حمید نے یہ بناوٹی پردے آنکھوں سے کھینچے اور قرآن کا لئی سلبر ران تولو وجوہکم قبل المشرق ول مغرب. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو, یہ کوئی نیکی تھوڑی کہ تم کرو کہ نماز کے بڑے پابند ہو, تم بہت بڑی نیکی کما رہے ہو. فرمائیے کوئی نیکی تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے, یعنی فرمایا گیا کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم, بلکہ اس کے علاوہ بھی بڑی نیکیاں ہیں جو نماز کو بچاتی ہیں. یہ اس آیت کا معنی ہے. قرآن نے کہا کہ یہی نیکی نہیں, اللہ رب العالمین جل مجدہ شاہ فرما, نیکی بس یہی نہیں کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کرنے کی بات کرے یا مغرب کی طرف منہ کرنے کی بات کرے. فرما ولکن البر من آمن باللہ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم سے پوچھے گا بھی اس معنی میں. وہ بالیوم الاخر, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ کہ تمہارے حساب و کتاب ہوگا, تم سے باس پرس ہوگی. والملائکہ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب, اور جتنی کتابیں اس کی ہیں اس پر ایمان لاؤ. والنبیین, جتنے انبیاء آئے اس پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے, فرمایا صرف یہ نیکی نہیں بلکہ وات المال حبہ ذوی القربا, اور دو اپنے مال, اپنے مالوں میں سے دو اللہ کی محبت کے لیے رشتہ داروں میں. والیتاما, یتیموں کو. والمساکین, مساکینوں کو. وابن السبیل, اور مسافروں کو. والسائلین وفی الرقاب, اور مانگنے والوں کو اللہ کی راہ میں جو ہیں ان کو دو. نیکی کے سمجھنا چاہتے ہیں تو مصلی سے ساتھ یہ چیزیں بھی تمہارے لیے ضروری ہے, رشتہ داروں کو دو اپنے مال میں سے. تم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے, فرما جو تیرا عزیز تیرے خلاف بولتا ہو تو اسی کو دے, جو تیرا عزیز تیرے خلاف بولتا ہو تو اسی کو دے. فرما واقام الصلاۃ واتا الزکات, اور پھر نمازیں قائم کرو اور زکات دیا کرو. والموفون بعہدہم, اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو. اذا عاہدوا, جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث, اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت. اولئک الذین صدقوا, تو جانو محبوب یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہیں. اس میں آپ دیکھیے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کیا چیز نیکی ہے اور کس چیز کو آپ نیکی سمجھتے ہیں اور کس چیز کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. شریعت مطہرہ نے ایک ایک حق کو یہاں پر لا کر واضح کیا. قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, فرما ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا ہے, عزتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, متفق علیہ, کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں کے حق کی تکمیل کرتے ہوئے لوگوں پر رحم نہیں کرتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات ابو داؤد میں روایت موجود ہے اور اصلاح کے لیے بہت بڑی بات ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رحم کی چیز کیا, فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, فرمایا کہ جب تم زمین والوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے لگ جاؤ گے تو آسمانوں والا رب جو ہے وہ تمہارے حق کو ادا کرے گا. آسمانوں کا جو خالق ہے اور زمینوں پر جنہوں نے خدا بنائے ہوئے خود ساختہ, وہ نہیں جو بلند مالک ہے, جو ان سے بلند ہے. تم اگر زمین والوں کے لیے ان کے حقوق کو ادا کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ تمہارے حق کے لیے اپنی شفقت کے, اپنے قدرت کے بازوؤں کو تمہارے لیے دراز کرے گا. تو لہذا نمازوں کے ساتھ جو حقوق تمہارے لیے ہے, تجارت کے حوالے سے, بیچنے کے حوالے سے, خرید کے حوالے سے, دکان کے حوالے سے, بازار کے حوالے سے, پڑوس کی بیوی کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے, جب تم اس کو ادا کرو گے تو اس وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے تم پر رحمت اترے گی. جس کو تم نمازوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ صرف نماز میں نہیں ہے جب تک نماز کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نہ لایا جائے. صرف وہ نماز میں نہیں, صرف وہ نماز میں نہیں, یہ یعنی اس نماز کے ساتھ ساتھ ان تمام حقوق کی ادائی کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رحمت کے تم مزداق ہوں گے. اسی کو شریعت مطہرہ نے ترجیحات میں ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم پر مسلم کو ترجیح دی گئی، عام مسلمانوں پر رشتہ داروں کو ترجیح دی گئی، عام رشتہ داروں میں قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دی گئی، اور یہ ترجیح کا سلسلہ جاری رہا. اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیحات کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. غیر مسلموں پر مسلمانوں کو فضیلت، مسلمانوں میں رشتہ داروں کو فضیلت، رشتہ داروں میں خاص رشتہ داروں کو فضیلت، اور یہ ترجیحات قرآن نے بیان کی. اور اس ترجیح کا آپ لحاظ رکھیں گے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو روایت کرتی ہے اور روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم. حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ پیش آؤ، جو ان کا درجہ ہے اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کرو. یہ نمازیں تمہاری ان کے ساتھ جڑی ہوئی، میری نمازیں اور ہمارے حقوق، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا معاشرے سے معاشرت کی طرف ہے، تو معاشرے سے معاشرت کی طرف یہ حقوق ہیں کہ غیر مسلم پر مسلمان کے حقوق، مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پھر رشتہ داروں کے حقوق رکھے، رشتہ داروں میں پھر خاص رشتہ داروں کے حکم رکھے ہیں. اور یہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمائی ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق تم گویا کہ پیش آؤ. اور میں آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ حقوق تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو چوٹیوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، چوٹیوں کے حکم، موزی جانوروں کے حقوق بھی شریعت مطہرہ نے بیان کیے، انسان تو انسان، اس کے بھی حق بیان کیے ہیں. یہ بیان اس لیے کیے ہیں کہ میں بولوں آپ سنیں، نہیں، اس پر عمل بھی کیا جائے، اور نہ کر کے خود کو دھوکہ دینا، اس سے اگنور کرنا، اس کو غیر ضروری سمجھنا، اپنے آپ کو فساد میں ڈالنا ہے. یہ عذاب اولاد کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، صحت کے مرض کی صورت میں سامنے آتا ہے، گھر کی تباہی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے. پھر یہ تعویذوں سے نہیں حل ہوتا، پھر یہ استخاروں سے نہیں حل ہوتا، پھر یہ کسی وظیفے سے نہیں حل ہوتا، یہ اگر حل ہوتا ہے تو اہل حق کو اس کے حق کو ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے. تعویذ کا فیض حق ہے، شریعت سے ثابت ہے، وظائف کے ساتھ فائدہ پہنچنا یہ حق ہے، لیکن اس حق کو آپ کریکشن کی طرف نہ لائیں. چوری کا مال ہے، پھنس گیا ہے، نہیں سے نکل رہا ہے، تو چلو وظیفے پڑھو، غلط کام کیا ہے، اب تعویذیں لے لو. تو ایسے پیروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کے پیٹ اور جیب کو نہ دیکھیں، خدا کا خوف بھی رکھیں. وہ اس کو سب سے پہلے تلقین یہ کریں کہ حرام کھانا چھوڑ، یہ حرام خوری چھوڑ، تیرا اور میرا رشتہ کوئی دنیا کا نہیں، ورنہ ایسے چوسا مرید ہو جاتا، مجھ سے کیوں مرید ہوا ہے؟ اگر مرید ہو رہا ہے پیر سے تو پیری مریدی کا رشتہ دنیا کا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے. حقوق کی ادائی، تعویذات حق ہیں، وظائف کی تاثیر حق ہیں، قرآن کریم کی آیات اور احادیث اور بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے. لیکن ہم جو اس کو خلط ملط کرتے ہیں نا، اپنی حوث کے لیے اس چیز کی تکمیل کرتے ہیں، پوری زندگی حرام کمایا، اب جہاز سونا پھنس گیا ہے تو کہتے جی بچوں کو بلائیں گھر میں قرآن خوانی کروا. کہا کہ کیوں جی کاروبار نہیں، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ اگر جس کو یہ پتا ہو شریعت مطہرہ میں، اگر اس کو پتا ہو کہ وہ حرام کام کرتا اور ایسا عمل ہے، تو پھر ایسے محتمین بھی قابل گرفت ہیں، ایسے مدارس بھی قابل گرفت ہیں، ایسی جگہ پر جانا بھی حرام ہے، اور ایسے لوگوں سے رکھنا رکھانا بھی حرام ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی اللہ کی قدرت کی نظر میں وہ ہے جو علم والا ہو اور سیٹوں کے دروازوں پر آگے کھڑا ہو. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس قاری سے اب قاری میں سب آ گئے ہیں، اس قاری سے اچھی تو وہ مکھی ہے جو پخانے پر بیٹھ کر اڑی تھی. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ پخانے پر آئی تھی تب تو وہ پاک تھی، آ کر ناپاک ہوئی نا، اور یہ تو مال کی حوث میں دین بیچنے کے لیے جب چلا تھا تو نیت بھی گندی تھی، گیا بھی گندا تھا، آیا بھی گندا ہے. تو ہمیں اس درجوں کا فرق رکھنا چاہیے، ترجیحات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. تو حضرات گرامی، اہل حق، عالم کا حق اس کے مقتدیوں کے ساتھ ہے، مقتدیوں کا حق اس کے ساتھ ہے. لہذا ڈر کر، حالات کا شکار ہو کر باتوں کو پھیرنا، تو یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں، ان کو ممبروں پر بیٹھنے کا حق نہیں، ان کو لگامیں دی جائیں گی قیامت کی حدیث کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ جو مقتدی کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا گیا. نہیں سمجھے آپ؟ اور مقتدی کا حق تھا کہ پھر اس اعلان عظیمت کا وہ ساتھ دیں، اگر وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اس لیے کہ یہ سارے رشتے جو چھوٹے بڑے ہیں یہ حقوق کے تار کے اندر جڑے ہوئے ہیں، حقوق کے تار میں جڑے ہوئے ہیں. تو معاشرے سے معاشرت اگر چاہتے ہیں تو مقدمے میں یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی پڑی ہوں گی. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ذات مصطفیٰ کے کریمی انداز کو ذکر کرتا ہوں. میرے آقا نے تو چوٹی سانپ بچھو تک کے حقوق بیان کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا چونٹیوں کو مارو تو آگ میں جلانا نہیں, فرمایا چونٹیوں کو آگ میں, یہ حقوق تک مصطفیٰ کریم نے ذکر فرمایا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم سے مسلم شریف کے حدیث سے فرمایا کہ چونٹیوں کو جلا کر نہ مارنا. ایک عورت نے بلی کو باندھا اور نمازیں پڑھتی رہی, بلی مر گئی, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا, یہ مصطفیٰ نے حق بیان. ایک بدکارہ عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا, خدا نے اس کو ولیہ بنا دیا. یہ حقوق دیکھیں کہاں لے جا کر خلق کے حقوق کے احساس کو گویا کہ بتایا گیا ہے. اور حضرت گرامی ذرا غور کیجئے, اسی طرح موزی جان دو جیسے چپکلی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, ٹھیک ہے, گرگٹ ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مارنا ہے تو پھر ایک ضرب سے اس کا کام مکمل کرو, اذیت دے دے کے نہ مارنا. یہ بھی حق ذکر کیا, یعنی موزی جانور جو آپ کی جان کے دشمن ہے اس کے بھی حق سے تو مصطفیٰ بیان کرتی ہے. یار اب رہ کون گیا, فرمایا سانپ بھی ہو, بچھو بھی ہو, گرگٹ بھی ہو, ان کو بھی اگر مارنا ہے تو ایک ضرب سے مارو, اذیت دے دے کے نہ مارو, مار دیا ہے تو ان کو بھی نہیں جلانا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا آفاقی نظام ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم فرمایا موزی جانور کو بھی مارو گے تو ذلیل کر کے نہیں مارو گے. کہ اس قدر مسلمانوں کی ذلت, کافروں کی ذلت کا حکم نہیں دیا گیا. سیدنا علی جب چڑھ گئے کافر کے سینے پر, اس نے تھوکا آپ کے منہ پر, آپ نے چھوڑ دیا اس کو. کون سے جہاد کی بات کرتے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزی جانور کو بھی, اب آپ دیکھیں تھوکا اس کے منہ, حضرت علی کے منہ پر اس نے تھوک دیا معاذ اللہ, تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ اب میرے نفس کے لیے تجھے مارنا ہوگا, اب تجھے نہیں ماروں گا, پہلے تیرے سینے پر چڑھا تھا اللہ کے لیے, اب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس بیچ میں آ جائے اور میں اپنے غصے میں تجھے مار دوں. اور یہ حضور کا حق نہیں ہے, حضور نے یہ حق نہیں بتا. تو جو تھا موزی واجب القتل تھا, اس کو بھی کہا گیا کہ اس میں بھی حق وہی ہوگا جو ذات مصطفیٰ نے بیان کیا ہے, ذلیل نہیں کیا جائے گا, ذلیل نہیں کیا جائے گا. جانوروں کے بارے میں کہا گیا موزی جانور بھی ہے تو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ آفاقی نظام جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے ایک یہاں پر آپ کو تاریخی خطبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتا ہوں, ذرا محبت سے پڑھی اور دیکھیے اس میں میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے کیا نقش قدم بیان فرمائے ہیں. غزوہ تبوک, مرداروں کی طرح نہ بیٹھے, سبحان اللہ کہیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ محسوس کریں. ہاں آپ زندہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اپنے آپ کو زندہ محسوس کریں, ٹھیک. اور آپ کی طبیعت ساتھ دے نہ دے, لیکن آپ جب مجمع میں آ گئے ہیں تو پھر ساری کیفیت اور ساری چیزیں باہر چھوڑ کر آئیں, اس میں صرف فنائیت کی نیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نہ میں آپ کو پکڑ کے زبردستی مرید کروں گا, نہ میری کوئی تنظیم, اس سے آپ گھبرائیں بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم بیٹھے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مقدسہ سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. تو غلامی, اب ہم نے کیا, سیدنا عمر فاروق اعظم کے خچر کی گرد راہ کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم سے کم ان کا ذکر کریں تو دل بھی تو ذاکر رہے نا. یہ ادا بھی رب کو پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو زندہ نبی کے ماننے والے زندوں کی طرح سنیں. اب آپ سنیں اس عظیم نبی کا خطبہ, اللہ اکبر, جس کے سامنے حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ سے کلام کرنے والا فصیح وہ گردنیں جھکائے کھڑا ہوتا ہے, اور روح اللہ جن کے آگے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں, ابراہیم علیہ السلام جن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کا آخری غزوہ ہے, آخری غزوہ. اس میں نصیحتیں سنیں, اس اعتبار سے دو زانوں ہو کر بیٹھے, مختصر سی پانچ دو سے تین منٹ کا یہ خطبہ ہے, آپ اس کو سنیں. میں اس نیت سے پڑھوں گا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری کو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. میں اس نیت سے پڑھوں گا کہ آپ کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, اور آپ اس کو سنیں, میری مائیں بھی اس کو توجہ کے ساتھ سنیں, میری بہنیں سنیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں سے یہ خطبہ دیا ہے, جس وقت 2.5 لاکھ سے زیادہ عیسائی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اور سرکار کن جملوں سے اپنے صحابہ کو مطمئن کر رہے ہیں. وہ محض جملے نہیں, وہ حقیقت کے غماز ہیں. آپ سنیے, خطبہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فإن أصدق الحديث کتاب اللہ, میرے صحابہ سنو, سب سے سچی بات قرآن کی بات ہے. وہ اوثق العرا کریمۃ التقوی, اور سب سے مضبوط سہارا تقوی کا سہارا ہے. وہ خیر الملل ملت ابراہیم, سب سے بہترین ملت ابراہیم کی ملت ہے. فرمایا وہ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ اشرف الحدیث ہے ذکر اللہ، تمام باتوں میں بہترین بات اللہ کا ذکر ہے. یہ کس وقت سنا رہے ہیں؟ جنگ ہونے والی ہے، دمشق کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ عیسائی جمع ہیں، اس وقت کی سپر پاور قیصر روم، اور مسلمان 35,000 ہیں. اور جیسے اسرا ہے، اسرا تنگ دستی ہیں، تلواریں نہیں ہیں، سخت گرمی ہے، کھجور پک رہی ہے، صحابہ کے پاؤں پھٹ گئے ہیں چھالوں سے صحرا پر چلتے چلتے، لیکن مصطفیٰ کی زبان مبارکہ سے جاری شدہ وہ حقیقت شناس جملے ان کے دلوں کو کیسے مطمئن کر رہے ہیں. سنیے ان جملوں کو. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سب سے سچی بات قرآن کی بات ہے، سب سے مضبوط سہارا تقوی کا سہارا ہے، سب سے بہترین ملت ملت ابراہیمی ہے، سب سے اچھا طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ پہنچ جائیے اس صحرا کے اندر. فرمایا وہ اشرف الحدیث ذکر اللہ، سب سے سب باتوں میں بہترین بات اللہ احسن القصص ہذا القرآن، اور سب قصوں میں بہترین قصہ قرآن ہے. وہ خیر الامور عوازمہا، اور بہترین کام وہ ہے جو انسان پوری مستعینی اور عزم راسخ کے ساتھ کرتا ہے. اور فرمایا وہ شر الامور محدثاتہا وہ احسن الہدا حد الانبیاء، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو دین خدا میں خود بندہ ایجاد کرے، اور تمام راہوں میں سب سے عمدہ راہ اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے. واشرف الموت سبحان اللہ قتل الشہداء، سب سے عظیم موت شہادت کی موت ہے. وعام العمر وعام العمد ضلالہ وبعد الہدا، سب سے پرانا بینا، سب سے پرانا، سب سے برا نابینا، یعنی سب سے برا اندھا فرمایا وہ جو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف چلے. وہ خیر الاعمال ما نفع، بہترین عمل ہے وہ ہے جو نفع پہنچائے. وہ خیر الہدا مت تبع، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے. سب سے بڑا اندھا وہ ہے جو نابینا جان بوجھ کر بنے. کہتے ہیں اس لیے چند لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو نیچے بٹھا کر شریعت بیان کریں گے تو مطمئن نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بڑی کرسی چاہیے. میں نے کہا یہ کرسی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کے ذکر کی وجہ سے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہ اچھے لگتے ہیں جو ہمیں دوسرا دین سکھاتے ہیں. میں نے کہا ان کی کفریات آپ کو بتا رہے ہیں، کفریات آپ کو بتا رہے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب جان کر پھر کی طرف جائیں، پھر اس طرف جائیں، تو میں نے کہا کہ سب کفر واضح ہو چکا ہو، بربریت واضح ہو چکی ہو. اسی کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ اس غلیظ عادت سے ہمارے کو محفوظ فرمائے، فرمایا سب سے بڑا اندھا وہ ہے جو ہدایت کو جان کر جان بوجھ کر گمراہی کی طرف جائے. ہمیں بھی تو بتا، تو نے کیا دیکھ لیا وہاں پر؟ میٹھی باتیں نہیں، عقیدہ بتا، ایمان. کسی ہندو کے پاس بھی جائے گا وہ اتنی چرب زبان بولے گا کہ تو اس کا مرید ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ صبح صبح ٹیلی ویژن چینلز پر دو دو گھنٹے تک، یعنی تہجد کا وقت 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک، ہندو پنڈت جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک کے حق ادا کرو. تو کیا بندہ پنڈتوں کے ساتھ مل جائے گا؟ نہیں. پہلی چیز عقیدہ ہے. کیا ہے بولیے؟ پہلی چیز عقیدہ ہے. ہمیں بھی سب پتا ہے یہ حقوق، بعد میں نے بھی حقوق بیان کیے ہیں، لیکن پہلے عقیدہ بیان کیا آپ کے سامنے. جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت نہیں، وہ کیا پڑوسی کا ادب بتائے گا؟ وہ کیا لوگوں کی باتیں بتائے گا؟ یہ باتیں تو ٹی وی پر ہندو بھی بتاتا ہے. ہندو دیکھیے دو دو گھنٹے تک چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں انڈین ٹیلی ویژن پر، اور لوگوں کو بتاتے ہیں ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، ماں نے تمہارے لیے اتنے صدمے اٹھائے، باپ تمہارے لیے اتنی محنت کرتا ہے، بڑا بھائی تو دیکھو بڑا ہے، گھر ایسا چلتا ہے. میں نے کہا ایسی باتیں تو ہندو بھی کرتا ہے، تو ان باتوں کو سن کر کوئی ہندو کی جماعت میں نہیں چلا جاتا، نفرت کرتا ہے. کیوں؟ عقیدے کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ. عقیدے کی وجہ سے. تو پتا چلا اصل چیز جو قبولیت کا ہے وہ عقیدہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ سبحان اللہ. فرمایا وہ خیر الاعمال سبحان اللہ ما نفع، بہترین عمل وہ ہے جو اسے نفع دے. کتنی بنیادی بات جوامع الکلم کہ بہترین عمل وہ ہے جو اسے نفع دے. وہ خیر الہدا مت تبع، فرما بہترین ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے. وہ شر العما عمل قلب، استغفر اللہ، بہترین اندھاپن دل کا اندھاپن ہے. یہ سرکار صحابہ کو تلقین کرے. وید العلیا خیر من ید السفلی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر کا ہاتھ نیچے کے، یعنی ہمیشہ اشار والے بنو، ہاتھ پھیلا کر کسی کے آگے نہ بیٹھو. فرما وما قل وما کفا خیر مما کثر والہا، جو چیز کم ہو مگر کافی ہو اس سے بہتر ہے جو کہ زیادہ ہو مگر غافل کرنے والی ہو. اللہ، بولیے میرے آقا کی فصاحت پر سبحان اللہ. یعنی ایک جملوں میں سالوں کی بات میرے آقا نے فرمائی. جوامع الکلم برسوں کی باتیں ایک جملے میں، ایسا کوئی شخص روئے زمین پر آیا نہیں ہے جو صدیوں کی باتوں کے ایک جملے میں بیان کرے، اگر وہ یہ ہیں تو گنبد خضرا کے مکین خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. فرما وما قل وکفا خیر مما کثر ولہا، جو چیز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو. وشر المعذرت حین یحضر الموت، بدترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے. وشر الندامت یوم القیامہ، اور بدترین ندامت میرے صحابہ قیامت کے دن کی ندامت ہے. ومن الناس من لا یأتی الجمعۃ، یہ سنیے ذرا اس کو، یہ سب ہم سب اس عادت میں مبتلا ہیں، غور سے سنیے. فرمایا ومن الناس من لا یأتی الجمعۃ الا دبرا ومنہم من لا یذکر اللہ الا حجرا. سنو، بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر سے جمعے میں آتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت دیر میں جمعے میں آتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کے ذکر سے لا تعلقی کرتے ہیں. دیکھو بھائی، خطبہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھو نماز کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی. میرا آقا نے بڑے شدید جملوں سے اس کی مذمت فرمائی، فرمایا بدترین ندامت قیامت کی ندامت ہے. اور سنو، بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر سے جمعے میں آتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا ومن اعظم الخطایا اللسان الکاذب، بڑے بڑے گناہوں میں ایک جھوٹی زبان بھی ہے. وخیر الغنا غنا النفس، بہترین تونگری دل کی تونگری ہے. وخیر الزاد التقوی، اصلی کار آمد توشہ جو ہے وہ تقوی ہے. وراس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی خدا کا ڈر ہے. وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، دلوں کی سب سے پسندیدہ چیز یقین ہے. کتنی پیاری پیاری بات ہے. والارتیاب من الکفر، شک اور تذبذب یہ کفر کا ایک جز ہے. والنیاحت من عمل الجاہلیت، میت پر چیخنا چلانا یہ جاہلیت کا عمل ہے. والغلول من حر جہنم، خیانت دوزخ کی آگ ہے. والسکر کی من النار، شراب پینا دوزخ کی آگ سے داغ جانے کے مترادف ہے. والشعر من الابلیس، برے اشعار جو غزلوں میں ہوتے ہیں یہ ابلیس کی طرف سے ہیں. والخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. وشر المال مال الیتیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب سے بری خوراک یتیم کا مال کھانا ہے، استغفر اللہ. وسعید من وضع بغیرہ، سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، اللہ اکبر. وشقی من شقی فی بطن امہ، اللہ اکبر، استغفر. اور بدنصیب وہ انسان ہے جس کو ماں کے پیٹ میں بدنصیب لکھ دیا گیا. فرماتے ہیں میرا آقا علیہ السلام وَإِنَّمَا يَصْبِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ الْأَرْبَعَةِ أَزْوَرِينَ، تم میں سے ہر ایک کو چار ہاتھ کے گڑے میں جانا ہے. وَالْأَمْرُ إِلَى الْآخِرَةِ، اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا. مَلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ، عمل کا مدار انجام کار پر ہوگا. وَالشَّرُّ رُؤْيَا رُؤْيَا الْكَذِبِ، سب سے برا خواب جھوٹا خواب ہے. وَكُلُّ مَا هُوَاتٍ قَرِيبٌ، ہر آنے والی چیز قریب ہے. سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اس کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے. وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے. دیکھیے آپ، وَمَن يَتَعَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبَهُ، جو اللہ کے مقابلے میں قسم کھائے گا وہ جھٹلا دیا جائے گا. وَمَن يَغْفِرْ لَهُ، جو دوسرے کی خطاؤں کو بخش دے گا اللہ اسے بخش دے گا. وَمَن يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، جو دوسرے کو معاف کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. وَمَن يَغْضِبِ الْغَيْظَ يَعْجُرُهُ اللَّهُ، جو غصہ پی جائے گا اللہ اس کو اجر دے گا. جو ذات کے لیے ہو، دین کے لیے جو ہو، اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. صحابہ کی شان محمد رسول اللہ، والذین آمنوا أشدّاء على الكفار رحماء بينهم ومن يصبر على الذرية يعوضه الله، جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. ومن يتبع السمعة يسمع الله به، جو سنی سنائی باتیں پھیلائے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ومن يتصبر يضاعف الله له، جو شخص مصنوعی صبر کرے گا اللہ اس کو تکلیف اس کی بڑھا دے گا. اور آخری جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ومن يعص الله يعذبه الله، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا. تین دفعہ میرے آقا نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں. اللہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے اور معاشرت کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے. وقت فتنہ اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر باقی رکھے. ہمیں دنیا کی حوث نہیں، اس کی رضا کی محبت کی لالچ عطا فرما. دنیاوی جاہو حشمت غلغلہ پروٹوکول نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی خیرات اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور وقت فتنہ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح فیصلہ جب ہوگا، جب فیصلہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، رسول کے لیے کیا جائے گا، اور وہ ذات کے لیے نہیں ہوگا، نفسانی خواہش کے لیے نہیں ہوگا، وہ تعلق بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا، وہ دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی. دعا کیجئے. بڑے دعوے ہم نے کیے ہیں اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے ذکر کیا، اب عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ درس نظام مصطفیٰ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اچھا شہری بنائے، اس ملک کے قوانین کا پاسدار بنائے. اللہ رب العالمین اپنے قوانین کا پاسدار بنائے. آئیے آج مل کر وعدہ کریں، ٹریفک کے رولز کو فالو کریں، ون وے ٹریفک کا لحاظ ہم رکھیں گے. اپنی گاڑی کی رفتار ہو یا اپنی زبان ہو، اس میں ہنسے نہیں. کچھ پڑھا لکھا میں بھی ہوں، میں بھی جانتا ہوں لفظ کیا بولنے چاہیے اور سمجھداری کیا ہوتی ہے، لیکن اس پر کبھی عمل کریں آپ. ایک دن آپ اس کو فالو کریں اور پھر مجھے بتائیں، جو آپ نے اس کو فجر کے وقت، ظہر کے وقت فالو کیا تھا، آج اثر پڑی تو اس کی لذت کیسی تھی کل کے مقابلے میں، یہ آپ خود دیکھیں گے. آج جو آپ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد، اس عمل کے بعد، اس ایثار کے بعد، اس برداشت کے بعد، آپ اندر سے خوشبو کیسی آئی ہے پھر مجھے بتائیے گا. اگر کچھ نہیں آئی تو کہنا ایسی ٹائم خراب کیا ہے، اور آئی ہے تو یہ بات دوسری بات آگے تک بھی پہنچائی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائے. ہمارے شہر کو اس اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے اس ملک کو میرے دوست اس اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ضرب عزم کو کامیاب فرمائے، اللہ اس سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین سے ریاست کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین جل مجدہ اس سبز ہلالی پرچم کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ریاست میں بسنے والی عوام کی حفاظت فرمائے، زلزلوں سے بچائے، طوفانوں سے بچائے، بارش کے عذابوں سے بچائے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہواؤں کے عذابوں سے بچائے، گرمی کے عذابوں سے بچائے. رب کریم عافیت عطا فرمائے، ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے. مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں توبہ کا سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی، اور جو میں نے بھول کر کیے وہ بھی. میرے گناہوں کی لعنت مجھے اور میرے بچوں کو نہ دے. اپنے فضل سے مولا کریم تو معاف فرما. یا حاضری کا تو نے شرف دے دیا ہے، ہم گندے، ہماری مجلس بھی گندی ہے، لیکن جی نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان کی نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں، ان کے صدقے ہماری مجلسوں کو بھی سترا کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی سترا کر دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.